الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور صدق الله العظيم اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ آج ہم اور آپ دوبارہ رمضان المبارک کے بعد اس اصلاحی نشست میں یکجا ہیں، اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ اللہ پاک ساری زندگی ہمیں اپنے گھر سے وابستہ رکھے، یہی اللہ کے گھر سے وابستگی در حقیقت اللہ تعالیٰ سے وابستگی ہے۔ دنیا میں جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرماتے ہیں تو اس کو اپنے گھر میں آنا جانا نصیب فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایمان والوں کی شان بیان فرمائی کہ جن کو تم دیکھو صبح و شام، اور خاص کر رات کے اندھیروں میں جو مسجد کا رخ کرتے ہوں، فرمایا کہ آنکھ بند کر کے ایسے لوگوں کے صاحب ایمان ہونے کی گواہی دے دو، اور بالخصوص اندھیروں والی نماز کے اندر بڑھنے والے قدم، ان کے لیے آپ نے فرمایا کہ ایسے قدموں کو قیامت کے دن نور تام کی بشارت سنا دو کہ جو رات کے اندھیروں میں بھی اللہ کے گھر کو اپنا مرکز بناتے ہیں اور اندھیروں کے اندر بھی نکل کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مساجد کا رخ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زندگی ہمیں اپنے ان گھروں کے ساتھ ایسے ہی وابستہ رکھے، ہماری کسی بھی بدعملی کی وجہ سے اللہ پاک نہ تو اپنے سے دور کرے نہ ہی اپنے گھر سے اللہ دور کرے۔ یہی مسجد کا تعلق در حقیقت اللہ تعالیٰ کا تعلق، اور پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو رکھا ہے، نیک بندوں سے وابستگی در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ ہی سے وابستگی ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ جس کو اپنے نیک بندوں کا دوست بنا لے، قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں کا دوست بنا کر اٹھائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے دوستوں کا ساتھ نصیب فرما دیا، فرماتے تھے کہ قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے ساتھ ہی ان کا حشر فرمائیں گے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، المرء مع من احب، انسان کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبتیں دنیا کے اندر وابستہ ہوں۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما دے، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق نصیب ہو جائے، نیک لوگوں کی محبت انسان کے دل میں سما جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے گویا کہ بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے آخرت سنوارنے کے انتظام فرما دیے کہ دنیا میں جب اپنا تعلق نصیب فرمایا تو اللہ پاک آخرت میں بھی اس تعلق کی لاج رکھیں گے، اور بندوں کو اللہ پاک انہیں کے ساتھ اٹھائیں گے جو اللہ کے دوست تھے۔ یقیناً اللہ پاک کے بہت ہی زیادہ انعامات ہیں، احسانات ہیں کہ جس رب کریم نے رمضان المبارک کی نعمت سے ہمیں مالا مال فرمایا، عبادات کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر رمضان مکمل ہونے پر اللہ پاک کی طرف سے بخشش کے پیغام جاری کیے جاتے ہیں۔ بالخصوص عید کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عبادت گزار بندوں کو خوشخبری سناتے ہیں کہ میرے بندو، آج کے دن تم بخشے بخشائے، گناہوں سے پاک و صاف اپنے گھروں کو اس طرح لوٹ جاؤ کہ آج میں نے تمہارے تمام برائیوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل کر دیا۔ یہ اس مہینے کی محنت کا ثمرہ ہے کہ جب اللہ پاک نے حکم دیا روزوں کا، تراویح کا، عبادات کا، بندوں نے عبادت کے اندر مہینے بھر لگ کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوششیں جاری رکھی، تو اللہ تعالیٰ تو ذرہ نواز ہیں، نقطہ نواز ہیں، بندوں کی اس محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ روزانہ رمضان المبارک میں افطار کے وقت اللہ تعالیٰ 10 لاکھ ایسے گنہگار افراد کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں کہ جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے. اور پھر جب ماہ مبارک ختم ہوتا ہے تو اس آخری رات میں بھی پورے مہینے کی بقدر کے جتنے افراد کو جہنم سے آزادی ملی تھی اتنی تعداد میں اللہ پاک آخری رات میں بھی ایسے گنہگار بندوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دیتے ہیں کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ پل پل پہ اپنے بندوں کو نوازتے ہیں, گناہوں کو معاف فرماتے ہیں, بخشش کے پیغام ان کو دیے جاتے ہیں. نہ جانے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اللہ کے بندے اس ماہ مبارک کے ذریعے اپنی بخششیں حاصل کر لیتے ہیں. شکر کا مقام ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں زندگی اتنی عطا فرمائی کہ رمضان المبارک کامل مکمل گزرا. خطرناک موسم بھی آیا, مہلک گرمی بھی آئی, سینکڑوں کی تعداد میں اللہ کے بندے اور بندیاں, جوان ادھیڑ, بوڑھے بچے لقمہ اجل بنے, لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس شدید گرمی کی لہر سے بھی بچایا, زندگی عطا فرمائی, اعمال کی توفیق عطا فرمائی, اور آج ہم اور آپ پھر دوبارہ سے اللہ کے گھر میں جمائیں. یہ شکر کی نعمت بہت ہی کم بندوں کو نصیب ہوتی ہے. اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اور ان کی آل اولاد کو حکم فرمایا کہ جن کو بادشاہت سے نوازا گیا تھا, اعملوا آل داؤد شکرا. حضرت داؤد کے صاحبزادے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام, جن کو دنیا کی ایسی بادشاہت ملی کہ خود انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھ کو ایسی سلطنت عطا فرمانا کہ جو بے مثال ہو, مجھ جیسی سلطنت کسی اور کو نہ ملی ہو. تو اللہ پاک نے ایسی حکومت عطا فرمائی, تخت شاہ سلیمان مشہور ہے کہ جو ایسا تخت تھا کہ جس پر سوار ہو کر ہوا کو حکم دیتے تو اس زمانے کے اندر وہ ہوائی جہاز کا کام کرتا تھا, کہ وہ روایت میں آتا ہے کہ اس پر تقریباً 6 لاکھ افراد کی نشستیں تھیں. اتنا طویل اور عریض وہ تخت سلیمانی جس کے اوپر آپ سوار ہوتے, اپنے لشکر کو سوار کرتے, جس جانب کا رخ فرماتے ہواؤں کو حکم دیتے تو ہوائیں چلتی, اور یہ تخت ہوائی جہاز کی طرح اڑتا ہوا. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ایک مہینے کی مسافت ایک صبح کے اندر طے کر لیا کرتا تھا. تیز رفتاری کے ساتھ وہ مہینوں کی مسافت طے کرتے ہوئے کہاں سے کہاں پہنچتا. تو ایسی سلطنت جس ہستی کو ملی, اللہ پاک نے حکم دیا کہ اعملوا آل داؤد شکرا, اے آل داؤد شکر بجا لاؤ. مقام میں شکر ہے کہ اللہ پاک نے تمہیں اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا اور تمہیں ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ جس کی کوئی نظیر نہیں, اس کی کوئی مثال نہیں. تو حکم دیا جا رہا ہے کہ اعملوا آل داؤد شکرا. ساتھ میں اللہ تعالی نے بندوں کی حالت بھی بیان فرمائی, وقلیل من عبادی الشکور, میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں, نعمتیں تو سارے ہی استعمال کرتے ہیں, دنیاوی نعمتیں, اخروی نعمتیں, مادی نعمتیں, روحانی نعمتیں, انفسی نعمتیں, آفاقی نعمتیں. اللہ تعالی نے اس قدر نعمتوں کی بوچھاڑ کی ہوئی ہے انسان کے اوپر سر سے لے کر پاؤں تک, اور پھر یہ پوری دنیا جو اللہ پاک نے نعمت کے طور پر عطا فرما دی, اور پھر غذائیں اللہ پاک نے طرح طرح کی رکھی, رہائش کے انتظام کیے, لباس پوشاک کے انتظام کیے, کیا کچھ نعمتیں اللہ پاک نے رکھی. ان تمام کی تمام نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود اللہ پاک نے فرمایا کہ شکور, بہت تھوڑے بندے ہیں کہ جن کے اندر ہماری نعمتوں کی قدردانی ہے, شکر گزاری ہے کہ جن کے قول و فعل سے ہمارا شکر ٹپکتا ہو, ایسے بندے بہت کم ہیں. شکوے شکایت کرتے ہوئے تو بے شمار مل جاتے ہیں, ذرا سا سر میں درد ہو گیا تو شکایت زبان پر, پیٹ میں درد ہو گیا تو شکایت زبان پر, مال میں تھوڑی سی قلت آ گئی تو شکوے شکایت زبان پر, معمولی آزمائشوں پر فوراً اللہ تعالیٰ کی شکایت اللہ کے بندوں سے شروع کر دی جاتی ہے. فرمایا کہ میرے بندے جو شکر گزاری کے عمل کے عمل لگے ہوئے ہوں بہت تھوڑے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے ان تھوڑے بندوں میں بن جائیں کہ جہاں ایک نعمت اگر ہم سے کم ہو جائے تو دوسری نعمتوں کی طرف نظر رکھی جائے کہ اللہ پاک نے دوسری نعمتیں تو کتنی عطا فرمائی. اگر خدا نہ خواستہ بیماری آ جائے تو دوسری نعمتیں تو برقرار ہیں, وہ تو موجود ہیں. ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ زبان کے اوپر شکر جاری رہے, اور یہ شکر خالی زبانی نہ ہو بلکہ دل کی گہرائی سے ہو کہ اللہ پاک نے زندگی عطا فرمائی, سانسیں عطا فرمائی, بینائی عطا فرمائی, قوت سماعت, قوت شامع, قوت حاسہ, کیا کچھ نعمتیں اللہ پاک نے عطا نہیں فرمائی. خدا نہ کرے کوئی ایک نعمت ضائع ہو جائے, لاکھوں کروڑوں کی وہ قیمتی نعمت جب چلی جاتی ہے پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی قیمتی نعمت مجھ سے ضائع ہوئی. تو اللہ پاک ہمیشہ ہماری جو نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں ان تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ دوام بخشے, اور اپنے انہی بندوں میں ہمیں داخل و شامل فرمائے. جو ایک بدو دعا کر رہا تھا حضرت فاروق اعظم کے کان میں پڑی, طواف کے دوران کہہ رہا تھا کہ اے اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں بنا لے. حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کہ یہ کیسی دعا ہے؟ کہا کہ کیا آپ نے اللہ کے کلام نہیں سنا؟ وقلیل من عبادی الشکور, میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں, تو میں اللہ تعالیٰ سے شکر گزاری کی دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان شکر کرنے والے تھوڑے بندوں میں مجھے بھی داخل فرما لے, کہ مجھے بھی یہ توفیق ملتی رہے کہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا رہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ کام کا ہمیں بیان فرمایا کہ دنیاوی معاملات میں ہمیشہ سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو, اور دینی معاملات میں ہمیشہ سے اپنے سے اچھے لوگوں کو دیکھو, تو تمہارے اندر جذبہ شکر ابھرتا رہے گا اور نیکیوں کی رغبت بڑھتی رہے گی. جب دنیاوی لحاظ سے انسان اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھتا ہے تو اس کو شکر کی نعمت ملتی ہے کہ یا اللہ اس کے پاس تو فلاں فلاں نعمت نہیں جو میرے پاس موجود ہے, تو انسان شکر کی نعمت سے مالا مال ہوتا ہے. اور دینی لحاظ سے جب اپنے سے بہتر اور اعلیٰ افراد کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر فکر پیدا ہوتی ہے کہ یہ لوگ تو مجھ سے آگے نکل رہے ہیں, سبقت میں جا رہے ہیں, میں کیوں پیچھے رہ جاؤں. اس کے اندر فکر پیدا ہوتی ہے, شوق اور رغبت اس کے اندر بھڑکتا ہے. اس لحاظ سے پھر وہ اس شوق کو عملی جامہ پہناتے ہوئے نیکیوں کے اندر آگے بڑھتا ہے. تو اگر ہم بھی دنیاوی لحاظ سے ہمیشہ سے اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں اور دینی لحاظ سے ہمیشہ سے اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھیں, تو یقیناً یہ نسخہ اتنا کام کا ہے کہ انسان ہمیشہ شکر گزار بندہ بن کر رہے گا اور عبادت گزار بندہ بن کر رہے گا. دنیاوی لحاظ سے نعمتوں کے اندر جتنی نعمت اس کو ملی ہے یہ شکر ہی شکر ادا کرتا رہے گا, دینی لحاظ سے اپنے سے اچھے لوگوں کو دیکھے گا تو ہمیشہ یہ عبادت گزاری کے اندر ترقی کرتا چلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کی نعمت سے جب مالا مال فرما دیا, عبادات اور توفیق عبادات کی توفیق عطا فرما دی, اب ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ عبادات کے اس انداز کو مستقل اپنا کر رکھا جائے. ایسا نہ ہو کہ رمضان گئے تو عبادت کا انداز بھی گیا, نمازیں بھی گئیں, تلاوت کلام پاک بھی گئی, ذکر و اذکار بھی گئے, صدقات خیرات بھی گئے, اور اللہ تعالیٰ کی وہ یاد جو رمضان میں قائم ہو گئی تھی وہ انداز بھی گئے. ایسا اگر ہوا تو یہ وقتی ہوا کے جھونکے کہلاتے ہیں کہ اس کا کوئی خاص فائدہ نہ ہوگا. فائدہ تب ہے جب اس ایک مہینے کی محنت کو انسان اپنا نقشہ حیات بنا لے, دستور العمل بنا لے, کہ جس طرح رمضان مبارک میں عبادات کیا کرتا تھا, نمازوں کو اہتمام سے پڑھتا تھا اور خاص کر تلاوت کلام پاک کیا کرتا تھا, ذکر و اذکار کیا کرتا تھا, نیکی کے اندر لگا رہتا تھا, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر تھی, تو وہی انداز اگر بعد کی زندگی میں اپنا لیا جائے تو انسان کے لیے ہر روز وہ سمجھ لیا جائے کہ رمضان کا دن بن جاتا ہے, اور ہر رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو ایسی مبارک ہو کر ملتی ہے کہ ہر شب شب قدر کا مزداق ہوتی ہے, کہ روز بھی اس کا پاکیزہ ہوگا اور شب بھی اس کی ایسی پاکیزہ ہوگی کہ ہر روز روز عید اور ہر شب شب قدر بن جائے گی. یہ تب ہوگا جب انسان اپنے لیے ایک دستور العمل بنا لے, زندگی کا ایک نقشہ اپنا بنا لے کہ مجھے زندگی اس نقشے پر چلانی ہے, ورنہ جس بے نظر پر انسان چل رہا تھا اور جس انداز سے خواہشات کی تکمیل کر رہا تھا وہی تکمیل اگر رمضان کے بعد بھی شروع کر دی جائے تو ساری محنت کے اوپر انسان کے پانی پھر جاتا ہے. رمضان المبارک میں بھی آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ انسان محنت کرتا ہے, اپنی رأس المال اور پونجی جمع کرتا ہے, جتنی وہ محنت اس رأس المال کو جمع کرنے پر خرچ کرتا ہے اس سے زیادہ محنت اس کو اپنی اس پونجی کو محفوظ کرنے پر خرچ کرنی ہوتی ہے. ایک انسان ہے جس نے دولت کمائی, سونا چاندی جمع کیا, تو جتنی محنت اس نے دولت کمانے میں کی ہے اس سے زیادہ محنت وہ اس کے تحفظ پر کرتا ہے. یا اسی طرح ایک کاشتکار ہے جس نے ہل بیل جوتے محنت کی, غلہ حاصل کیا, غلہ حاصل کر لینے کے بعد اگر وہ مطمئن ہو کر بیٹھ جائے کہ مجھے تو غلہ مل گیا, نہ اس کو بارش سے بچایا جائے, نہ دھوپ سے بچایا جائے, نہ تیز ہواؤں سے بچایا جائے, نہ نقصان دہ جانوروں سے بچایا جائے, تو وہ غلہ جو لاکھوں کی مقدار میں تھا, لاکھوں کی مالیت کا تھا, وہ بارش کی نظر ہو کے ضائع ہو جائے گا, تو کہیں تیز ہواؤں کی نظر ہو جائے گا اور کہیں جانور اس کو چھپ کر ختم کر دیں. عقل مند انسان وہی ہوتا ہے کہ جو اپنی محنت کو حاصل کرنے کے بعد اس کے تحفظ کے لیے ایسا فکر مند ہوتا ہے کہ میرے اس پوری محنت کے اوپر کہیں سے کوئی نقصان نہ آ جائے, کوئی آفت نہ آ جائے, کوئی بھی اس کے اندر ایسی چیز نہ آ جائے کہ جو میری ساری محنت پر پانی پھیر دے. ہم اور آپ بھی رمضان مبارک میں رات دن محنت کرتے رہے, اس محنت کو اب بچانے کی ضرورت ہے کہ یہ محنت کہیں رائے گا نہ چلی جائے, اس محنت کے اوپر کہیں سے بھی شیطان نفس حملہ آور ہو کے ساری محنت کو ضائع نہ کر ڈالے. اس کے لیے انسان اگر اپنا ایک زندگی کا نقشہ بنا لے, دستور العمل بنا لے, جس میں تقریباً چار پانچ چیزیں تو ایسی ہیں جس کو انسان مضبوطی کے ساتھ تھام لے, تو یقیناً اس کی زندگی بڑی صاف ستھری اور بڑی مستحکم ہوگی اور آئندہ آنے والی زندگی کا ہر دن اس کے لیے ترقی کا دن بنے گا. جن میں سے سب سے اہم ترین چیز تو نمازوں کا اہتمام ہے. اس طرح رمضان مبارک میں نمازوں کا اہتمام ہوتا رہا تو رمضان گزر جانے کے بعد بھی نمازوں کا ایسا ہی اہتمام ہو, شوق اور ذوق کے ساتھ اہتمام کے ساتھ نمازوں کو وقت کے اوپر ادا کیا جائے. مرد حضرات کے لیے اللہ پاک نے جماعت کا حکم دیا ہے کہ مسجد میں آ کر نماز با جماعت ادا کیا کریں, اور عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ہی گھروں میں نماز کو وقت کے اوپر ادا کر لیا کریں. تو خواتین عام طور پہ ابھی اور جبھی کے چکر میں ٹال مٹول کرتے کرتے کہ ابھی نماز پڑھ لوں گی, جبھی پڑھ لوں گی, تاخیر ہونے کی وجہ سے ہوتے ہوتے وقت نکل جاتا ہے اور نماز قضا کر بیٹھ کر. کامیابی کا نسخہ یہ ہے کہ مرد حضرات تو اذان ہونے کے ساتھ ہی نماز با جماعت پڑھنے کا اہتمام کیا کریں, اور خواتین کے لیے افضل یہ ہے کہ وقت اول ہی کے اندر نماز پڑھنے کا اپنے آپ کو عادی اگر بنا لیں, چند دن گزریں گے کہ وقت آنے پر خود بخود طبیعت کے اندر تقاضا ہوگا کہ نماز پڑھ لوں, اور نماز پڑھ کے طبیعت میں جو بشاشت انسان کو حاصل ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک ایسا لطف نصیب ہوتا ہے, طبیعت کے اندر جو راحت اور سکون ملتا ہے تو انسان کو پھر اول وقت میں نماز پڑھ کر بھی چین اور سکون ملتا ہے, اور کچھ وقت گزرنے کے بعد جب نماز کا انسان عادی ہو جائے تو نماز کے اندر اللہ پاک نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز انسان کو آہستہ آہستہ ہر برائی سے روکنے والی بن جاتی ہے اور بے حیائی کے کاموں سے روکنے والی بن جاتی ہے. جب انسان بے نمازی ہوتا ہے تو طرح طرح کے گناہ اس سے صادر ہوتے ہیں, اور وہی انسان جب نمازی بن جاتا ہے تو نمازی انسان سے گناہ کا صدور مشکل ہو جاتا ہے. ناپاک کام اس سے نہیں ہوتے, اس کو یہی فکر ہوتی ہے کہ مجھے پاک رہنا ہے, نماز پڑھنی ہے, لباس کی پاکی کا, بدن کی پاکی کا, اپنے تصورات اور خیالات کی پاکی کا اس کو جب فکر ہوتی ہے تو پھر وہ بہت سے گناہوں سے بچ پاتا ہے. تو نماز کے اندر یہی تاثیر اللہ پاک نے رکھی کہ اگر نماز جیسی عبادت کی توفیق انسان کو وقت پر مل رہی ہے, مرد حضرات کو نماز با جماعت کی توفیق ہو رہی ہے, اور خواتین کو اول وقت میں نماز پڑھنے کا اہتمام مل گیا, تو سمجھ لیا جائے کہ کامیابی کی کنجی ان کو نصیب ہو گئی. اسی کے ساتھ نمازوں کے اندر اللہ پاک نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ گناہوں سے انسان دور ہوتا چلا جاتا ہے اور نیکیوں کے اندر مزید نیکیوں کی توفیق ان کو ملتی چلی جاتی ہے. اللہ پاک نے نماز کے اندر وہ قرب کے لمحات رکھے ہیں کہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے نزدیک ترین ہو جاتا ہے, قریب ترین ہو جاتا ہے. اللہ کا قرب جب بندے کو ملتا ہے تو ہوتے ہوتے عبادت کے اندر پھر چاشنی بھی پیدا ہوتی ہے, لذت اور حلاوت بھی پیدا ہوتی ہے, پھر اس عبادت کو انجام دیے بغیر انسان کو چین اور قرار نہیں ملتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک نوجوان کو
یہ عشق بھوت سوار ہوا، کسی خاتون پہ کسی قافلے کے اندر نظر پڑ گئی تو اس کے اوپر عاشق ہوا اور موقع پا کر پیغام محبت اور پیغام ملاقات اس کو بھجوایا، تو وہ خاتون بھی تربیت یافتہ تھی، سمجھ گئی نہیں یہ فتنے میں مبتلا ہو گیا ہے، تو انہوں نے اس کو براہ راست انکار تو نہیں کیا کہ اگر براہ راست انکار کرتی تو اس کی شدت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا، انکار کسی لذت اقرار میں کہاں ہے، بڑھتا ہے شوق خالق اس کی نہیں نہیں سے، جس چیز سے انسان کو روک دیا جائے اس چیز کا شوق اور بھی زیادہ انسان کے اندر بھڑکتا ہے، تو اس نے براہ راست انکار نہیں کیا بلکہ بڑے ہی حکمت اور مصلحت کے ساتھ ایک نسخہ تجویز کیا، کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری جو چاہت ہے وہ پوری کی جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ صرف تم 40 دن تک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن نماز پڑھ لو، اس کے بعد پھر تمہاری چاہت پوری کر دی جائے گی۔ بہت خوش ہوا کہ بہت آسان نسخہ ہاتھ لگ گیا، 40 دن بڑے اہتمام کے ساتھ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز شروع کر دی، نماز تو شروع کی تھی لیلہ سے ملاقات کے چکر میں، لیکن 40 دن جب گزرے تھے مولا کی ملاقات نصیب ہو گئی، 40 دن مکمل ہونے کے بعد اہتمام کے ساتھ 5 نمازیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں پڑھ کر جب گزرے تو اس خاتون کی طرف سے پیغام آیا کہ ہاں اب 40 دن پورے ہوئے، بتاؤ اب کیا ارادے، تو وہاں تو کایا ہی پلٹ چکی تھی، نماز کے اندر اللہ پاک نے جو تاثیر رکھی تھی وہ تاثیر ان کو نصیب ہو چکی تھی کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی کے کاموں سے انسان کو روکتی ہے، بری باتوں سے انسان کو بچاتی ہے، تو 40 دن نماز پڑھنے کی بھی ایسی بھی فضیلت آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 40 دن تک اہتمام کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز با جماعت پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس 40 دن اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو نفاق سے برات عطا فرما دیتے ہیں، حکمت کے خزانے اس کے دل پر کھل جاتے ہیں، اللہ کی محبت اور معرفت اس کو نصیب ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ نفاق جو اندر کھوٹ تھا وہ سارا جاتا رہا، اللہ کی محبت اور معرفت نصیب ہو گئی، تمام تو شروع کیا تھا ایک عورت ذات کی محبت کے سلسلے میں، لیکن اللہ پاک نے اپنی محبت عطا فرما دی، جب وہاں سے پیغام آیا کہ اب کیا ارادے ہیں تو کہا کہ اب تو تصور سے بھی کھلاتی ہے کہ میں نیکی کر کے بھی پھر گناہ کی طرف مائل ہو جاؤں، کہا کہ اب تو وہ سارے تصورات ختم ہو چکے کہ جن کے لیے میں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا، تو اللہ پاک نے نماز کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جب بندہ اور بندی اس نماز سے اہتمام کرتے ہیں تو سب سے شروع ہی میں اللہ پاک نے اس نماز کو ایسا عملی انداز عطا فرمایا ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان بے شمار گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی، یا رسول اللہ فلاں شخص چوری بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے، فرمایا کہ ہم قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے، یہ نماز اللہ تعالیٰ کے قرب کا وہ ذریعہ ہے کہ اگر بندہ اس کو شروع کر لے اہتمام کے ساتھ تو پھر اس کے فضائل اور برکات جب بندے کو نصیب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا قرب بھی دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے، اور بندے کو ایسی پاکیزگی نصیب ہوتی ہے کہ گناہ کے کرتے وقت انسان کو خود حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ ابھی اللہ کے سامنے عبادت کر کے آیا ہوں اب کیا کروں گا گناہ کر کے، یا نماز کا وقت قریب ہوتا ہے تو بندے کو شرم آتی ہے کہ وقت قریب ہے نماز کا، اللہ کے سامنے حاضری کا موقع ہے، گناہ کر کے کیا کروں گا، تو سب سے اہم ترین عبادت جس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا جائے نماز کی عبادت، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زندگی میں بہت ہی زیادہ مضبوطی عطا فرماتے ہیں اور صراط مستقیم پر چلنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے، اور دوسری چیز وہ ہے تلاوت کلام پاک، قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنایا جائے، صبح فجر کے بعد ممکن ہو تو فجر کے بعد، ورنہ دن میں جس وقت بھی انسان کے لیے فرصت ہو تو قرآن کریم کی تلاوت کا ایسا معمول بنایا جائے ایک پارا ہو، آدھا پارا ہو، ایک پاؤ ہو، یا کم از کم 2-4 صفحے ہی صحیح، لیکن روزانہ تلاوت کا ایسا معمول بنا لیا جائے کہ قرآن کریم کی تلاوت میں اللہ پاک نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ بندہ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھتا ہے تو انوارات، تجلیات، برکات آنکھوں کے ذریعے اسے دل و دماغ کے اندر منتقل ہوتے ہیں، حافظے کو تیز کرنے والے نسخوں میں سے ایک بہترین اور کارگر کارآمد نسخہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت دیکھ کر کی جائے، اس کے ذریعے سے دل دماغ کو تازگی ملتی ہے، حافظہ تیز ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اللہ پاک نے نگاہوں کے اندر تاثیر رکھی ہے. ایک انسان اگر کسی نگاہ کو کسی گناہ کے مقام پر اٹھاتا ہے تو یہ نگاہ اپنے اندر برے اثرات دے کر دل دماغ کو آلودہ کر دیتی ہے. یہی نگاہ انسان کسی اللہ والے پر اٹھاتا ہے تو وہ نورانیت کے اثرات اپنے اندر لے کر واپس پلٹتی ہے. یہی نگاہ کعبۃ اللہ شریف پر اٹھتی ہے تو اللہ پاک نے تجلیات کی منتقلی کا اس کو ذریعہ بنایا. تو یہ نگاہ اللہ پاک نے ایسا اس کو ذریعہ بنایا, ایسا نہر کی طرح راستہ بنایا. فرمایا کہ ماں باپ کے اوپر محبت بھری نگاہ ڈالو, ایک حج ایک عمرے کامل کا ثواب حاصل کر لو. تو نگاہ اس کے ذریعے سے اللہ پاک نے ایسا شعاؤں کا سلسلہ رکھا ہے کہ جب یہ نگاہ اچھی چیز پر پڑتی ہے تو اچھے اثرات انسان کے دل دماغ کے اندر منتقل ہوتے ہیں, بری چیز کی طرف پڑتی ہے تو برے اثرات منتقل ہوتے ہیں. تو قرآن کریم کی تلاوت کا معمول اگر روزانہ ایسا بنا لیا جائے کہ ایک پارا آدھا پارا ایک پاؤں انسان روزانہ اہتمام کے ساتھ تلاوت کرے تو ایک طرف تو دل دماغ کے اندر تازگی آتی ہے, انوارات منتقل ہوتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر اللہ کے کلام کتاب اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے, اللہ کے کلام کے ساتھ وابستگی اور محبت پیدا ہوتی ہے. اللہ پاک ظاہر ہے کہ اس نے اس کتاب اللہ کو جو اللہ کا کلام ہے اس آخری امت کے اوپر اتنا بڑا انعام عطا فرمایا کہ جو کہ تو ہو بہو اللہ پاک نے جس طرح اتارا تھا ویسا ہی آج تک یہ صحیح سلامت محفوظ ہے اور سدا بہار محفوظ رہے گا قیامت تک جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی. تو اللہ پاک کی اس نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے کہ تلاوت کلام پاک کا اہتمام جب ہوگا تو زبان پر بھی اللہ کے کلام کے الفاظ جاری ہوں گے, انوارات کی بارش ہوتی ہے کہ ایک ایک حرف پر دس دس نیکیاں بندے کو ملتی ہیں. اس طریقے سے اللہ پاک نے زندگی کے اندر جس طرح رمضان کے اندر تلاوت کلام پاک کی انسان جیتے جانتے دیکھتا ہے کس قدر سکون ملتا ہے تلاوت کرنے کے اندر, کس قدر سرور اور خوشی ہوتی ہے. اور تلاوت جب انسان کرتا ہے تو ذوق اور شوق بڑھتا چلا جاتا ہے, شروع شروع میں کم ہوتا ہے, آگے پھر ایسا چسکا پڑ جاتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ چلو ایک پارے کے بجائے دو پارے پڑھ لوں, دو کے بجائے چار پارے پڑھ لوں, خود بخود ذوق بڑھتا چلا جاتا ہے. تو دوسرا نسخہ انسان اس کو اپنے پلے سے اگر باندھ لے کہ نماز کے اہتمام کے ساتھ ساتھ تلاوت کلام پاک کا بھی اہتمام ہو تو انسان کو جس طرح سے غذا ملتی ہے, غذا ملتی جاتی ہے تو تقویت ملتی ہے, بدن مضبوط ہوتا ہے, چاق و چوبند ہوتا ہے, ہر کام اس کے لیے آسان ہے. خدا نہ خواستہ غذا بند ہو جائے, پانی دستیاب نہ ہو, خوراک دستیاب نہ ہو, بھوک پیاس کی اور پیاس کی شدت کی وجہ سے انسان نڈھال ہو جاتا ہے. کڑیل جوان بھی کیوں نہ ہو, دو چار دن اس کو بھوک کا پیاسا رکھا جائے بالکل وہ ایسا لاغر ہو جائے گا کہ کھڑے ہونے کے قابل نہ رہے گا کیونکہ غذا نہیں مل رہی. قرآن کریم یہ ہمارے روح کی غذا ہے, کہنے میں تو دنیا داروں نے یہ مشہور کر دیا کہ موسیقی روح کی غذا ہے. موسیقی روح کی غذا تو کیا ہوگی, موسیقی تو روح کی دیمک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانا بجانا موسیقی کا سننا یہ انسان کے دل کے اندر نفاق کو ایسے اگاتا ہے جس طرح پانی کھیتی باڑی کو اگاتا ہے. تو نفاق تو کھوکھلے پن کو کہا جاتا ہے, دوغلے پن کو کہا جاتا ہے کہ اندر سے کچھ اوپر سے کچھ, ظاہر میں بڑے چکتا مکتا لیکن اندر سے بالکل کھوکھلے, اندر سے گند بھرا ہوا ہے اوپر سے چاندی کے ورق چکا دیے. تو یہ ہے نفاق. نفاق تو دل کے زن کو کہا جاتا ہے. تو اللہ پاک نے قرآن کریم کے ذریعے ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو بھی روگ لگ جاتا ہے, زن لگ جاتا ہے جس طریقے سے لوہے کو زن لگ جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس زن کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ موت کی یاد اور تلاوت کلام پاک. دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اللہ پاک نے فرمایا کہ بات ساری یہ ہے کہ ان کے دلوں پر زن لگ چکا ہے ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے جن کو انہوں نے اختیار کیا ہے. حدیث مبارک میں اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے, اگر تو وہ توبہ کر لے تو وہ داغ کھل جائے گا, توبہ نہیں کی دوبارہ دوسرا گناہ کر لیا تو دوسرا داغ لگ گیا, پھر توبہ نہیں کی اور گناہ کر لیا تو داغ پہ داغ لگتے چلے جاتے ہیں, یہاں تک کہ پورا دل زنگال ہو جاتا ہے, کالا سیاہ ہو جاتا ہے, اس کے اوپر غفلت کی تہ چڑھ جاتی ہے. جس طرح مکینک حضرات کام کاج کرتے ہیں تو گریس اور آئل اور نہ جانے کیا کچھ لگ لگا کر ہاتھ پاؤں کھال ایسی چھپ جاتی ہے ان کی کہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ گورا ہے یا کالا ہے, یا جہاں کہیں آئل وغیرہ کی دکان ہوتی ہے فرش کے اوپر چکناہٹ جمع ہوتے 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 بالکل کالی تہ بن جاتی ہے. یہی حال انسان کے دل کا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شیشے کی طرح صاف شفاف بنایا, لیکن بندہ جب گناہ کرتا ہے اس پر دھبا لگ جاتا ہے, سیاہی چھا جاتی ہے, توبہ نہیں کی اور گناہ کر دیا, دوسرا دار دھبا لگتے لگتے پورا دل سیاہ ہو گیا. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ان کے دل رنگ آلود ہو چکے ان بد اعمالیوں کی وجہ سے جن کو انہوں نے اختیار کیا. دل جب زنگال ہو گیا پھر نصیحت کی بات بھی اس پر عمل نہیں کرتی, اثر نہیں کرتی. تو کہنے میں انسان کہہ دیتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے, اس لیے سنتے تاکہ روح کو غذا فراہم کی جائے. موسیقی تو زنا کی پہلی سیڑھی ہے. انسان جب گانے سنتا ہے خود بخود اس کے اندر ہیجان پیدا ہوتا ہے اور شہوات بھڑکتی ہے, خود بخود اس کے اندر عشق کے اور ناجائز تعلقات کے اور پھر گناہوں کے ابھار کے جوش پیدا ہوتے ہوتے تجربہ کر کے دیکھ لیے جائے. انسان ایک پانچ سال زندگی گزار رہا ہے, طبیعت کے اندر ٹھہراؤ ہے, اعتدال ہے, کسی بھی قسم کی شہوت سے بھڑکنے کے امکانات نہیں. لیکن جہاں انسان کسی غلط ماحول میں چلے جائے, گندے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہو جائے, گانے بجانے کے سننے کے وہاں ماحول ہو, یا اسی طریقے سے بری اور فحش باتوں کے وہاں سلسلے ہوں, خود بہت انسان کے اندر شہوتیں بھڑکتی ہیں, گناہ کے جذبے بھڑکتے ہیں. نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جذبات انسان کو گناہ کرنے پر آمادہ کر کے گناہ کی وادیوں میں دھکیل دیتے ہیں. تو یہ اصل جو روح کی غذا اللہ پاک نے رکھی وہ ہے تلاوت کلام پاک. بندہ جب تلاوت کلام پاک کرتا ہے تو اس کو غذا ملتی ہے نماز کے ذریعے سے, تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے. اور یہ جہاں کہیں تلاوت کلام پاک ہوتی ہے, ذکر و اذکار ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے, فرشتے جمع ہو جاتے ہیں, فرشتوں کے جھمبے لگ جاتے ہیں, فرشتے آ کر اس شخص کو اور اس محفل کو جہاں اللہ کی باتیں ہوں, اللہ کی یادیں ہوں, اس کو ڈھانپ لیتے ہیں. وہاں پھر شیاطین سے دور بھاگتے ہیں. حدیث مبارک میں آتا ہے جب مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اکبر کی کلمات سنتے ہی شیاطین اس قدر دور بھاگتے ہیں جہاں تک مؤذن کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک شیاطین بھاگتے رہتے ہیں. اور جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ریح خارج کرتے ہوئے بھاگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ذکر, اللہ کی کبریائی, اللہ کا نام ان سے برداشت نہیں ہوتا. مؤذن کی پکار سنتے ہی دور دور تک سناٹا چھا جاتا ہے, شیاطین دور بھاگ جاتے ہیں. اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے ایک میل دور تک چلے جاتے ہیں کہ ان سے اس جھوٹ کی بدبو برداشت نہیں ہوتی. معلوم یہ ہوا کہ نیکی میں بھی اپنا اثر ہے, بدی میں بھی اپنا اثر ہے. نیکی جب ہوتی ہے تو یہ شیاطین اور برے اثرات دور چلے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے سارے شیاطین اور جنات کے سارے برے اثرات اس گھر سے نکل کر باہر ہو جاتے ہیں. تو نیکی اپنا اثر رکھتی ہے, اللہ کی یاد, اللہ کی کبریائی, اللہ کی باتیں, اللہ کی یادیں جہاں کہیں ہوں گی شیاطین دور بھاگتے ہیں. اور بدی اپنے اثرات رکھتی ہے کہ جب جھوٹ بولا, معمولی سی بات, ہلکی سی جھوٹ کی کوئی بات کہہ دی, ایسے تاثر انسان کے اس برے عمل سے نکلتا ہے کہ فرشتے جو پاک و صاف مخلوق ہیں وہاں وہ رک نہیں پاتے, ایک میل دور تک چلے جاتے ہیں. جب وہ بدبو دور ہوتی ہے تب وہ پلٹ کر واپس آتے ہیں. تو جہاں کہیں تلاوت کلام پاک ہوگی, ذکر و اذکار ہوں گے, اللہ کی یاد ہوتی ہے, فرشتے جمع ہو جاتے ہیں. جس طرح کہیں کوئی یہ چیل اور کوموں کو تقسیم کرنے کے لیے گوشت کی روٹیاں یا پھیپڑے اور کلیجے تقسیم کی جاتی ہیں, دیکھتے ہی دیکھتے جھمپڑ لگ جاتے ہیں, ہر طرف سے چیلے اور کوے وہاں جمع ہو جاتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں. تو جہاں نیکی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہاں جھمپڑ لگا لیتے ہیں, جمع ہو جاتے ہیں. حدیث مبارک میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلاوت کرنے والے کے حروف کو, الفاظ کو, اس کی آیات کو فرشتے اچکتے ہیں, جمع کرتے ہیں, لیتے ہیں, چھینا جھپٹی ہوتی ہے, حتیٰ کہ اس طبقت کے اندر فرشتے آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ اپنا منہ اس تلاوت کرنے والے کے منہ سے ملا کر اپنے منہ کے اندر ان حروف کو لے لیا کرتے ہیں. تو یہ نیکی کے اندر ایسے اثرات ہیں کہ یہ اللہ کی نورانی مخلوق کو اپنی طرف کھینچتی ہے. تو جب تلاوت کلام پاک ہو, مسجد میں, گھر میں, چلتے پھرتے گاڑی میں, سواری پر, موٹر سائیکل پر, پیدل تلاوت ہو رہی ہے, جو بھی صورت یاد ہے تلاوت انسان کر رہا ہے, خود بخود نورانی مخلوق قریب آ رہی ہے اور ظلمانی مخلوق دور ہو جاتی ہے. پھر جس گھر میں تلاوت کلام پاک ہو، رحمت کا فرشتوں کو جہاں جھمکتا ہو، تو وہاں پھر رحمت اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، نحوس سے دور ہوتی ہیں، برکتیں آتے ہیں، برکتیں دور ہوتی ہیں. آج جو ہم میں سے اکثریت پریشان دکھائی دیتی ہے، لوگ آتے ہیں مسجد کا رخ کرتے ہیں صرف اسی لیے کہ ہماری مشکلات دور ہو جائیں. نوکری کی مشکلات ہیں، روزگار کی مشکلات ہیں، گھریلو چکلشے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہیں، بیوی کہنا نہیں مانتی، اولاد کہنا نہیں مانتی، طرح طرح کی شکایتیں ہوتی ہیں. ساری شکایتیں ایک طرف، اور اس کے پس منظر میں اگر عملی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو بالکل صفر بٹا صفر. نہ اس گھر میں نمازوں کا اہتمام ہے، نہ تلاوت کلام پاک کا اہتمام ہے، نہ اللہ رسول کی باتیں ہیں، نہ تذکرے ہیں، نہ چرچے ہیں. صبح سے شام تک ٹی وی جس گھر میں چلتا ہو، پل پل پہ جہاں گناہ ہوتے ہوں، غیر محرم کی تصویریں سامنے آتی ہوں، حد تو یہ ہو گئے کہ اب تو احساس بھی مٹ چکا کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے. ٹی وی جب چلتا ہے سامنے پل پل پہ لمحہ بلمحہ، اس میں مرد کی بھی جھلک آتی ہے، عورتوں کی بھی جھلک آتی ہے. عورتیں ہیں تو وہ بھی سجی بنی ہو کر آتی ہیں، مرد ہیں تو وہ بھی سجے بنے بن کر آتے ہیں، اور بہت بھی تو سامان ہے ہی اپنی جگہ الگ. تو اس کے اندر، اس گھر کے اندر جو مرد موجود ہے، ان کی نظریں پل پل پہ غیر محرم عورتوں پہ پڑتی ہیں، اور جو عورتیں موجود ہیں ان کی نظر پل پل پہ غیر محرم مردوں پہ پڑتی ہیں. اس پروگرام کے اندر جو بھی پروگرام چل رہا ہو، دس یوں قسم کے ایسے افراد کی جھلک سامنے آتی ہے کہ جن کو دیکھ کر غیر محرم کا سامنا ہوتا ہے. تو اس کے اندر انسان کو یہ احساس بھی مٹ چکے کہ صبح سے شام تک جب ٹی وی گھر کے اندر چل رہا ہو، عورتیں غیر محرم مردوں کو دیکھ رہی ہیں، مرد غیر محرم عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ بدنظری ہو رہی ہے، نحوستیں وہ سامان ہو رہے ہیں، تو اس گھر کے اندر جہاں صبح سے شام تک یہ گناہ ہو رہا ہوگا، تو رحمتیں کہاں آئیں گی؟ وہاں تو بے برکتیاں آئیں گی، نحوستیں آئیں گی، لڑائی جھگڑے اور چپلشے آئیں گی. تو اس کے علاوہ دیگر جو نفسیات ہیں، جو فضولیات ہیں، ان کے ذریعے سے اگر جس گھر کو انسان نے عبادات سے آباد نہ کیا، نہ تو گھر کے اندر خواتین نے نماز کا اہتمام کیا، نہ تلاوت کلام پاک کا اہتمام کیا، جہاں گناہ ہو رہے ہوں، نوجوان نسل خاص طور پہ گانے سننے کی ایسی شوقین ہو جاتی ہے کہ وہ خود تو سنے ہی سنے، لیکن پورے محلے والے کو سنانے کے لیے ایسے فل آواز اسپیکر کے اندر وہ گانے چلا دیا کرتے ہیں کہ جتنی زور سے آواز ہوگی اتنے ہی زیادہ وہ موج مستیاں کیا کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جس گھر میں گانے چل رہے ہوں، گناہ کے سامان ہوں، تو وہاں فرشتوں کے بجائے شیاطین جمع ہوتے ہیں، وہ شیاطین کی غذا ہے. یہ جتنی بھی روحانیت والی چیزیں ہیں، قرآن کریم ہے، ذکر و اذکار ہے، یہ فرشتوں کی غذا ہے کہ جہاں کہیں یہ سلسلے ہوتے ہیں، دسترخوان لگتے ہیں، تلاوت کلام پاک ذکر و اذکار ہے، تو فرشتوں کے جھمبیٹے لگ جاتے ہیں، وہاں سے نحوستیں اور بے برکتیاں دور ہوتی ہیں. اور جہاں کہیں خدا نہ خواستہ گناہوں کے سلسلے ہوں، گانے بجانے ہوں، اور اس طریقے کے لغویات ہوں، تو وہاں شیاطین اپنا جھمبٹا لگایا کرتے ہیں، وہاں سے رحمت اور برکتیں دور ہو جاتی ہیں، رحمت کے فرشتے اس گھر سے باہر چلے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بڑھ کر پاکیزہ گھرانہ کون سا ہوگا کہ جہاں حضرت جبریل امین کا صبح و شام آمد رفت کا سلسلہ تھا، لیکن جہاں کہیں اس فرشتے کے مزاج کے خلاف بات ہوئی، وہ فرشتے بھی دروازے کے باہر انتظار میں کھڑا ہو گیا کہ جب تک کہ اندر ہماری مرضی کے خلاف چیز ہٹ نہ جائے ہم اندر نہیں آ سکتے. پردے پر تصویر بنے گی معمولی سی، بے دھیانی میں لٹکا دیا گیا، جبریل امین اندر نہیں آ پا رہے، رکاوٹ ہے، جب تک کہ وہ نہیں ہٹے گا اندر نہیں آ پائیں گے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، شروع شروع کا زمانہ تھا، بالکل ابتدائی موقع تھا، آپ نے فرمایا کہ اس طرح عجیب و غریب میرے ساتھ معاملہ ہوا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ پاک نے ایسی ذہانت اور ذکاوت عطا فرمائی تھی، آپ نے کہا کہ اچھا اب آپ کے پاس وہ غیبی شخص آئے، وہ فرشتہ آئے تو مجھے بتانا. حضرت جبریل امین جس وقت آپ کے پاس آئے، تو حضرت خدیجہ کو آپ نے اشارہ دے دیا کہ وہ آ چکے ہیں ہمارے گھر میں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا دوپٹہ سرکار دیا، سر جیسے ہی کھلا جبریل امین فوراً گھر سے باہر تشریف لے گئے، اور آپ نے دوپٹہ جیسے ہی اوڑا فوراً واپس تشریف لے آئے. بعد میں آپ نے بتایا کہ یہ واقعتا اللہ ہی کی طرف سے سچا رسول ہے جو آپ تک پیغام لا رہا ہے، اللہ کی نورانی مخلوق اس گھر میں نہیں رہتی جہاں عورت ذات کا سر کھلا ہوا ہو، پورا سر عورت ذات کا ایک حصہ ہے، چھپانے کی چیز ہے، بالوں تک کو بھی اللہ پاک نے عورت کا ایسا مقدس اور محترم حصہ بنایا کہ اس کو ڈھانکنے کا حکم دیا، چھپانے کا حکم دیا. تو جہاں جس گھر میں عورتیں بے پردہ رہتی ہوں اور سر ہمیشہ کھلے رہتے ہوں، اور تو اور ایسی بھی نعمتیں آتی ہیں کہ کئی کئی دن گزر جاتے ہیں کہ نما کی حالت کے اندر رہتے ہیں, غسل واجب ہو چکا ہے چونکہ نماز نہیں پڑھنی, تو جب نماز نہیں پڑھنی تو غسل کی بھی کیا جلدی, دو دو چار چار دن گزر گئے, جب اپنے طبیعت کے حساب سے اپنے آپ پر پانی بہانا مقصود ہوا اس وقت اس نے جنابت کر لیا سو کر لیا. کئی ایک نوجوان ایسے معاملات ان کے سامنے آتے ہیں کہ جب انسان نماز نہیں پڑھتا تو ظاہر پاکیزگی کا بھی اہتمام نہیں, کئی کئی دن تو بے وضو کی حالت میں بدل جاتے ہیں, پھر غسل واجب ہو گیا کیونکہ نماز کے دل کے دماغ میں اہتمام نہیں, کچھ شوق اور رغبت نہیں, تو سوچا کہ چلو جب موقع میسر ہوگا پانی دستیاب ہوگا سب آرام سے غسل کر لیں گے. جس گھر میں جنابت والا مرد یا عورت موجود ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے, جس گھر میں تصویر موجود ہو رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے, جس گھر میں کتا موجود ہو رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اس قسم کی کئی ایک چیزیں ہو سکتی, تصویر تو اب اتنی عام ہو چکی کہ ایک ایک چیز کے اوپر تصویر چائے ہو چکی ہے, ایسا حال ہو چکا ہے کہ روپے اور پیسے کے اوپر بھی تصویر کے بغیر اب تو چھپائی نہیں پائی. تو جہاں تک انسان کے بس کے اندر تصویر سے بچنا ممکن ہو اس حد تک وہ بچتا رہے تو وہ تو ہے مستثنا, لیکن جہاں اختیاری طور پر اپنے کسی باپ دادا کی تصویر کو ڈرائنگ روم میں سجا رکھا ہے تو یہ خود اس نے انتظام کیا ہوا کہ رحمت کے فرشتے ہمارے گھر میں نہ آئیں. جس گھر میں تصویر آویزہ ہو جبری امین جیسی ہستی پاک گھرانے کے اندر تشریف نہیں لا رہے تو ہم اور آپ تو پھر کس کھیت کی مولی ہیں. اس لحاظ سے جس گھر کے اندر عبادات کی جاتی ہے فرشتوں کا وہ مرکز بنتا ہے, فرشتے وہاں جمع ہوتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ روح کی غذاؤں میں اللہ پاک نے تلاوت کلام پاک کو روح کی غذا بنایا ہے, اس کے ذریعے سے انسان کو تقویت ملتی ہے, انوارات ملتے ہیں, فرشتوں کا ساتھ ملتا ہے کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. تو پہلی چیز نمازوں کا اہتمام ہو, اور دوسری چیز تلاوت کلام پاک کا روزانہ کا اہتمام ہو کہ انسان روزانہ ایک مقدار متعین کرے اور کوشش یہ کرے کہ روز بروز اس میں کچھ نہ کچھ ترقی ہوتی چلی جائے. تیسری چیز دعاؤں کا اہتمام ہو, اس کے لیے ہمارے اکابرین میں سے حضرت مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے ایک چھوٹا سا کتاب مرتب کیا ہے مناجات مقبول کے نام سے. اس کے اندر وہ تمام کی تمام دعائیں جمع ہیں جو قرآن کریم میں آئی ہیں یا وہ دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مانگی ہیں. ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والی دعائیں اور وہ دعائیں جن کو خود قرآن کریم میں اللہ پاک نے اتار دیا, ان دعاؤں کی تاثیر کا انسان کہاں اندازہ لگا سکتا ہے کہ خود اللہ پاک نے تیار مضمون دے دیا. حضرت افضل حضرت والد مالد رحمہ اللہ کے پیر مرشد عارف بن حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارف رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے تیار مضمون ہمیں دعاؤں کی شکل میں قرآن کریم میں اتار کے دے دیا کہ بندو یہ درخواست کا پورا مضمون تیار ہے, بنا بنایا مضمون خالی تم ہمارے سامنے پیش کر دو, منظور کرنا یہ ہمارا کام ہے. تو قرآن کریم میں کئی ایک مقامات پر اللہ پاک نے الگ الگ انداز سے قرآن کریم کی آیات کے اندر دعاؤں کو اتارے گئے, میری اس انداز سے دعائیں مانگا کرتے ہیں. کہیں سابقہ امتوں میں سے کسی کی دعاؤں کا تذکرہ ہے, کہیں اسی امت کے منتخب افراد کی دعاؤں کا تذکرہ ہے, کہیں انبیاء کی دعائیں ہیں, یہ ساری دعائیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لکھی ہوئی دعائیں کہ جن کی تاثیر کا کیا کہنا. آپ ایسے فصیح اور بلیغ تھے کہ دریا کو کرسی میں بند کر دیا کرتے تھے. ایک موقع پر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اتنی جامع دعائیں مانگا کرتے ہیں, اتنی پیاری پیاری دعائیں مانگا کرتے ہیں جن کو چاہتے ہیں کہ ہم بھی وہ دعائیں یاد کر لیں, لیکن ہمیں تھوڑی طور پر وہ دعائیں یاد نہیں ہو پاتی, لیکن دل چاہتا ہے کہ ہم بھی ایسی ہی دعائیں مانگا کریں جیسی جامع دعائیں آپ مانگتے ہیں. دنیا کے لحاظ سے, اخروی لحاظ سے, اپنی امت کے لیے اور اپنی ذات کے لیے, ساری امت کے لیے آپ جو دعائیں مانگا کرتے تھے اور ہر موقع کی آپ کی دعائیں ساری عجیب و غریب انداز کے اوپر ہوتی تھی کہ بہت زیادہ لمبی چوڑی بھی نہیں ہوتی تھی, لیکن مختصر دعا کے اندر سارے انداز آپ یکجا کر دیا کرتے تھے. تو جب صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بڑی اچھی اچھی دعائیں آپ مانگا کرتے ہیں, ہمیں تو یاد نہیں ہو پاتی, جس روانی کے ساتھ آپ مانگتے ہیں اس موقع پر بھی آپ نے اپنی امت کو نوازا, فرمایا کہ یوں دعا کر لیا کرو, اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اے اللہ میں آپ سے ان تمام خیر اور بھلائیوں کا سوال کرتا ہوں جن کا سوال آپ سے آپ کے بندے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, اور ان تمام شرور و فتنوں سے آپ کی حفاظت چاہتا ہوں, آپ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں کہ جن تمام شرور و فتنوں سے آپ کے بندے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امان چاہی ہے. بے شک آپ ہی مددگار ہیں, مغوا اور ملجا ہیں, آپ ہی کے اوپر بھروسہ اور اعتماد کیا جا سکتا ہے, آپ ہی نیکی کی طاقت دینے والے, آپ ہی گناہوں سے بچانے والے. یہ جامع دعا بھی آپ نے عطا فرما دی کہ اس دعا کے ذریعے میری ساری دعائیں آ جائیں گی, خیر والی بھی آ جائیں گی, شر سے بچاؤ والی بھی آ جائیں گی. یہ دعا جو ہے اپنی جگہ کارآمد مؤثر, کہ اس دعا کے ذریعے تمام دعائیں سمٹ جاتی ہیں, لیکن پھر بھی صحابہ اکرام نے محنت کر کے دعاؤں کو جمع کیا, موقع پر موقع جو دعائیں آپ مانگا کرتے تھے صحابہ نے ان کو محفوظ کر لیا, یاد کر لیا اور امت کے اندر منتقل کر دیا. تو وہ ساری دعائیں بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مناجات مقبول کے اندر موجود ہو. تو یہ حضرت رحمہ اللہ نے اس کو سات منزلوں پر تقسیم کر دیا. روزانہ کے حساب سے ایک منزل بنائی ہے, ایک حصہ بنایا ہے. وہ کتاب اگر انسان حاصل کر لے مناجات مقبول, اور اپنے دن کے اندر فرصت کا کوئی وقت بنا لے کہ اس وقت کے اندر تنہائی میں یکسو سے بیٹھ کر اپنی مزاج کے حساب سے, روز کے حساب سے جتنا حصہ مقرر ہے, اس دعاؤں کے مجموعے کو پڑھنا شروع کر دے. اس کے اندر قرآن کریم کی بھی ساری دعائیں آتی رہتی ہیں, احادیث مبارکہ کی بھی دعائیں آتی ہیں, دنیا کی سارے خیر کی دعائیں بھی آتی ہیں, آخرت کی تمام بھلائیاں بھی آ جاتی ہیں, دنیا کے تمام شرور و فتنوں سے بچاؤ بھی آتے ہیں, آخرت کے تمام شرور و فتنوں سے بچاؤ بھی آتے ہیں. یہ روز کا انسان معمول بنا لے کہ روز کا ایک حصہ اس کے اندر متعین ہے دنوں کے حساب سے, کہ جمعے کے دن اتنی دعائیں یہاں سے یہاں تک, ہفتے کے دن یہاں سے یہاں تک, اتوار کے دن یہاں سے یہاں تک. تو یہ مناجات مقبول کو بطور وظیفہ بطور معمول انسان اپنا لے. فرصت کے وقت میں ضروری نہیں کہ انسان ایک ہی نشست کے اندر ساری دعائیں پڑھے. اگر وقت کا مصروفیت زیادہ ہے, صبح فجر کے بعد چند صفحات پڑھ لیے نشان لگا دیا, ظہر کی نماز کے بعد موقع لگا دو چار صفحے پڑھ لیے نشان لگا دیا, عصر اور مغرب کے بعد جہاں موقع ملا اور اضافہ کر لیا, سارے دن کے اندر وہ دعائیں پڑھ لی. اس میں وہ خیر اور بھلائی انسان کو ملتی ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا ہے, اور وہ تمام دعائیں آ جاتی ہیں جو اللہ پاک نے خود اپنے بندوں کو سکھائی ہیں. تو اس کا بھی اہتمام کیا جائے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت کی جائے, اور اس طرح سے اس مجموعے کو انسان اپنے وظیفے کے اندر داخل کر لے. تو یہ تیسرا نسخہ ہے, سب سے پہلے نماز کا اہتمام, دوسرے نمبر پر تلاوت کلام پاک کا اہتمام, تیسرے نمبر پر مناجات مقبول کی ایک منزل انسان روزانہ پڑھ لیا کرے, اور چوتھے نمبر پر انسان اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا عادی ہو جائے, اللہ تعالیٰ سے ہم کلام رہنے کا عادی ہو جائے, اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ایسے باتیں کیا کرے جیسے اللہ تعالیٰ اس کی باتیں سن رہے ہیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب کبھی کوئی موقع ہو اللہ میاں سے باتیں شروع کرتے, اس کو نسبت قلندری کہا جاتا ہے, کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ایسا گہرا تعلق ہو جائے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے الگ ہی نہ ہو. شروع شروع میں تو انسان کو عادت نہ ہو, وہاں پر لگتا ہے کہ اکیلا اکیلا باتیں کر رہا ہے, لیکن یہ باتیں آواز سے نہ ہو اور اشاروں سے نہ ہو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ شاید یہ نفسیاتی مریض. یہ باتیں زبان ہی زبان میں ہوتی ہیں, بعض دفعہ زبان حال سے, بعض دفعہ زبان قال سے. چھوٹا سا بھی کام پیش آ گیا, دلی دل میں اللہ سے دعا کر لیں گے یا اللہ یہ ضرورت پیش آ گئی, آپ ہی سارے اسباب بنانے والے ہیں, مدد فرمائیے, آسانیاں فرمائیے. کوشش میں کرتا ہوں, آسانی آپ فرما دیجیے. آسان آسان سی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں گھر کے اندر بھی باہر بھی جو بھی چیز پیش آتی ہے, جو چیز چاہیے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے انسان اپنے آپ کو عادی بنا لے. خدا نخواستہ کوئی چھوٹی موٹی مصیبت آ جائے, کوئی بڑی آفت آ جائے, اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا ایسا عادی بن جائے, ہلکا سا سر میں درد شروع ہوا, یا اللہ سر میں درد ہو رہا ہے, اپنے فضل و کرم سے ٹھیک کر دیجیے, مجھ میں تو برداشت کی طاقت نہیں, کہاں برداشت کر پاؤں گا, اور یا اللہ درد ہو رہا ہے انتظام فرما دیں کہ اسے دوا دستیاب ہو جائے, میں آپ تاثیر پیدا فرما دے کہ میں کھاؤں اور مجھے شفا ہو جائے. یہ چھوٹا سا کلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا ایسا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جو گفت و شنید کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر وقت آتا ہے بندے کو جواب ملنا شروع ہو جاتے ہیں, بندے کی رہنمائی ہونا شروع ہو جاتی ہے, بندے کے دل پہ پھر الہام کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ بندے کو جواب دینا شروع کر دیتے ہیں کہ بندے اس طرح کرنا ہے, اس کام کو اختیار کرنا ہے, اس کام سے بچنا ہے, آگے بڑھنے والا قدم اٹھانا ہے یا روکنا ہے. پل پل پہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے والا, اللہ تعالیٰ سے گفت تشریح کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کو پھر بے سہارا نہیں چھوڑتے. ہر وقت اللہ تعالیٰ کا اپنے ساتھ ہونے کا انسان کو استحضار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہے ہی قریب قریب. قرآن کریم میں اللہ پاک نے کھلے لفظ میں فرما دیا کہ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں. یہاں اللہ پاک نے بڑے پیار بھرے انداز میں اپنے بندوں کو پیغام بھیجا ہے. صحابی آئے تھے, پوچھا تھا یا رسول اللہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دور ہے تاکہ ہم اس کو پکار پکار کے اس سے ہم اپنی فریاد کیا کریں, یا ہم سے نزدیک ہے تاکہ ہم اس سے مناجات کیا کریں, سرگوشی کیا کریں. بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے, ہمارا مالک, ہمارا خالق, ہمارا معبود, ہمارا رب ہم سے دور ہے, ہم سے نزدیک ہے. اللہ پاک آیت اتار دی, اذا سألک عبادی, آپ سے جب پوچھے میرے بندے. اس میرے کے اندر کتنا پیار بھرا ہوا ہے, کتنی اپنائیت بھری ہوئی ہے. ماں جب کسی سے کہے کہ میرے بیٹے کو یہ پیغام دے دینا, میری بیٹی کو یہ پیغام دے دینا, باپ جب اپنی اولاد کے لیے پیغام بھیجے کہ میرے بیٹے کو یہ کہہ دینا, ایک تو کھڑا کھڑا کہا جائے بیٹے کا نام تھا زید عمر بکر خالد, کہا جائے کہ خالد سے کہہ دینا, تو اس میں تو ذرا ڈانٹ ہے, دکھ پن ہے. لیکن ایک یہ کہ میرے خالد سے کہہ دینا, میری بچی کو کہہ دینا, میرے بیٹے کو کہہ دینا. خدا نہ خواستہ ماں کہیں دور ہے, باپ کہیں دور ہے, اور کوئی حالت ایسی ہے کہ پیغام بھیجنا پڑ رہا ہے, زندگی کے آخری لمحات ہیں, جاتے جاتے پیغام دیا جا رہا ہے, اس کے اندر یہ میرے کا لفظ کتنی اپنائیت بتاتا ہے. اللہ پاک نے بھی اپنے بندوں کی اپنائیت کا اس لفظ کے اندر اظہار فرمایا کہ اذا سألک عبادی, جب آپ سے میرے بندے پوچھے کہ میں کہاں ہوں, تو آپ ان کو بتا دیجیے فإنی قریب, اپنے بندوں کے بالکل قریب. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے. جب وہ مجھے پکارے گا میں اس کی پکار پر لبیک کہتا ہوں کہ بندے بول کیا کہتا ہے, مان کیا مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تمہارے شہر سے بھی زیادہ قریب. نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون, ہم تو اپنے بندوں سے بالکل نزدیک ہیں لیکن بندوں کی آنکھوں میں اتنی سکت نہیں کہ وہ ہمیں دیکھ سکے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لا تدرکہ الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير, دنیا میں ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے فرمائش کی تھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, ربی ارنی انظر الیک, اے اللہ مجھے تو اپنی ذات دکھا میں تجھے دیکھوں گا. قال لن ترانی, مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے موسیٰ, جلیل القدر پیغمبر ہے, ولكن انظر الى الجبل, پہاڑ کو دیکھو, کوہ طور پر نظر جماؤ, اس پر ہلکی سی اپنی جھلک ڈالوں گا, تجلی کروں گا. جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر اپنی تجلی فرمائی, جھلک اس پر ڈالی, سرما بن گیا, جل کر راک ہو گیا. وخر موسیٰ صعقا, اور موسیٰ جیسے کریم کلیم اللہ جو اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے والے, ہم کلامی کرنے والے, جلیل القدر مضبوط انسان جیسے بے ہوش ہو کر گر پڑ گر پڑ گر پڑ. دنیا میں تو اللہ پاک نے ظاہر ہے کہ ہماری آنکھوں کو اس قابل نہیں بنایا, لیکن آخرت میں اللہ تعالی ہمیں وہ نور عطا فرمائیں گے, اس کے ذریعے سے اپنا مشاہدہ فرمائیں گے, اپنا دیدار کروائیں گے, اپنی زیارت کروائیں گے. دنیا میں تو ہم اور آپ تیز شعاعیں برداشت نہیں کر پاتے. سورج جس وقت اپنی آب و تاب پر ہو, اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے, معمولی سی مخلوق ہے سورج. اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے سورج کی کیا حیثیت, جب اللہ چاہتے ہیں اس کو بے نور کر کے دکھا دیتے ہیں, گرہن کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزاد حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا, ادھر سورج گرہن ہو گیا, زمین پر اندھیرا چھا گیا. صحابہ نے کہا کس قدر افسوس نام ہوا کہ رونما ہوا کہ آسمان بھی افسردہ ہے اور سورج بھی افسردہ ہے, کہ وہ اندھیرے کے اندر چلا گیا, بے نور ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات پہنچی, آپ نے فوراً صحابہ کو جمع کیا اور خطبہ دیا, ارشاد فرمایا کہ یہ چاند اور سورج اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بے نور کر کے دکھا دیتے ہیں کہ یہ بھی بے بس ہے, اللہ کے حکم کے تابع ہے, یہ اپنی مرضی کے مالک نہیں. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کسی کی زندگی اور موت کی وجہ سے اس پر اثر ہوا ہے, کہ اللہ کی قدرت کے کرشمے اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں. یہ تو ایک اتفاق ہو گیا کہ یہاں زمین پر ابراہیم کا انتقال ہوا اور آسمان کا سورج بے نور ہو گیا, یہ ایک اتفاق کی چیز ہے, ورنہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو بے نور کر کے دکھا دیتے ہیں کہ ان کے اندر روشنی ان کی اپنی اصل ایسی تاثیر نہیں رکھتی, جب اللہ چاہتے ہیں تو اندھیرے میں کر دیتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی نگاہوں کے ذریعے زوال کے بعد جب سورج گرمی پر جا رہا ہو اس سورج کو نہیں دیکھ پاتے, اللہ کی ذات تو احکم الحاکمین ہے, ذوالجلال والاکرام ہے, اس کی ذات کو اسی وقت دیکھ پائیں گے جب اللہ تعالی ہماری آنکھوں کو اس قابل بنائیں گے کہ اس کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. اس لحاظ سے اللہ پاک سے ہم کلامی کرنے والے اللہ تعالیٰ کا قرب کا احساس کرنے لگ جاتے ہیں کہ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب, میں اپنے بندوں کے نزدیک ہوں, بندوں کے قریب ہوں, بندہ جب پکارتا ہے اللہ تعالیٰ پکار کا جواب دیتے ہیں, اجیب دعوۃ الداعی اذا دعان, جب بھی بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ بھی یہ قصہ سنایا کرتے تھے, ساری زندگی گزر گئی تھی بالکل پوچھتے پوچھتے سنم 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 کہتے کہتے, ایک مرتبہ غلطی سے زبان سے نکل گیا صمد, آواز آئی بندے کیا کہتا ہے. اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کسی بندے کی کایا پلٹنے آئے تو لمحے بھر کے اندر اس کی زندگی کا رخ بدل دیا کرتے ہیں. بس یہ آواز کان میں پڑنی تھی کہ میں ساری زندگی اس پتھر کے بت کو پوچھتا رہا, پکارتا رہا, سنم سنم بولتا رہا, آج تک جواب نہ دیا, ایک مرتبہ غلطی سے سمجھ ذات کا نام نکل آیا تو اللہ پاک کی طرف سے جواب آ گیا. بندے مان کیا مانگتا ہے, بندہ مومن کے لیے ایمان ہے. اللہ پاک نے فرما دیا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں تو پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. تو مومن کا ایمان ہے اس بات کو پہلے سے تسلیم کیے ہوئے کہ اللہ تعالی ہماری باتوں کا جواب دیتے ہیں, ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. فلیستجیبوا لی, میرے بندے کو بھی چاہیے کہ وہ مجھ ہی سے مانگے. ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون, وہ مجھ پر ایمان لائے تاکہ کامیاب اور کامران ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کا قرب کا احساس ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اس نسبت کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتا رہا کرے. گھر کے اندر ہے, بچے ہیں, آل اولاد ہے, اپنی نسل ہے, پوتے پڑ پوتے ہیں, نواسے نواسے کھیل رہے ہیں, اپنے بیٹے بیٹیاں کھیل رہے ہیں, بہن بھائی کھیل رہے ہیں, انسان کو خوشی ہو رہی ہے. لیٹے بیٹھے دلی دل میں اللہ نے ایسے دعا مانگی, یا اللہ ان کو ہمیشہ اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھنا, ہنستا بستا رکھنا. یا اللہ اس گھر کو آپ نے جس طرح اس وقت خوشیوں سے مالا مال فرمایا, آگے بھی سدا بہار خوشیوں سے نوازنا. یہ دعائیں چھوٹی چھوٹی ہیں, اتنی وزن دار ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جاتا ہے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرما دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کی ایک ایک چیز کا جواب دیا کرتے ہیں, اور بندوں کی یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں, خاص کر بڑوں کی دعائیں, باپ کی دعا رد نہیں ہوتی. حدیث مبارک میں کئی ایک افراد ہیں جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعائیں رد نہیں ہوتی, ان میں سے ایک باپ بھی ہے کہ باپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مسترد نہیں ہوتی. تو باپ اپنی اولاد کی خوشی دیکھ رہا ہے, اولاد خوش ہے, تو دلی دل میں دعائیں دی کہ یا اللہ ہمیشہ ان کو اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھنا. اولاد چھوٹی ہے, نابالغ ہے, اللہ سے دعائیں مانگی, یا اللہ کبھی بھی ان کو یتیمی کا سامنا نہ ہو, ہمیں سلامتی دینا, ہمیں تراز دینا کہ یہ پل بڑھ کے بڑے ہو جائیں, آخر بالغ ہو جائیں, اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. تو اس لحاظ سے اپنے لیے بھی دعائیں مانگتے رہنے چاہیے, اپنی آل اولاد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے خیر اور برکت کی دعائیں مانگتے رہنے چاہیے. یہ دعائیں پل پل کی دعائیں ایسی رنگ لاتی ہیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے ہر موقع پر خیر مانگنے والا بن جائے. گھر سے نکلا, سواری پر سوار ہوا, یا اللہ فلانی جگہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں, خیریت سے پہنچانا. یہی سفر چلتا چلا گیا, اپنی منزل پر پہنچ گیا, خیریت سے پتہ بھی نہ چلا. دن میں دس یوروں کا انسان سفر کرتا ہے, وہی سفر خدا نہ خواستہ کوئی آفت آنے والی ہو, مصیبت آنے والی ہو, وہی چھوٹا سا سفر جان بے ثابت ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں بنا ریٹائر میں ایک گیم کے اوپر ٹوپیاں بیچنے والے تھے چترال کے, قد ان کا چھوٹا تھا اور سائیکل کے اوپر وہ دوپہر میں اپنے گھر کھانا کھانے جایا کرتے تھے. ہم جس وقت طالب علم تھے اس وقت یہ واقعہ ہوا, دوپہر کے وقت اپنے گھر سے کھانا وانا کھا کے آرام کر کے واپس آ رہے تھے, اور سائیکل اونچی تھی اور چھوٹا تھا. اسی دوران کہیں موقع ایسا آیا کہ سائیکل روکنے کی نوبت آئی, روکنے سے پہلے کہ وہ روکتے اترتے تو پتھر وتھر ایسا آیا کہ لڑک کر گر گئے. سائیکل ایک معمولی سی سواری ہے سائیکل, لیکن یہی سائیکل جب لڑک کر گرے گردن کے بل گرے, گردن کا یہ منکا ایسا ٹوٹا کہ وہ معمولی سے گرنا, ایک سائیکل جو زیادہ اونچی نہیں ہوتی اس سائیکل سے ایک انسان لڑکھڑا کے گر گیا, اور گرا ایسا کہ وہ گردن کے جھٹکا آیا, گردن کی ہڈی ٹوٹی, اور یہ لفظ آن فان اللہ کو پیارے ہوئے. یہ چھوٹا سا سفر ہے یہاں سے وہاں تک سائیکل پہ جانا ہے, بظاہر اس میں کوئی حالات کے اندیشہ نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی یہی حفاظت ہوتی ہے کہ انسان دو قدم بھی آگے چل پاتا ہے, ورنہ گھر کے اندر آئے دن حالات پیش آتے ہیں, بھلا چنگا انسان ہے غسل کر رہا تھا پاؤں پھسلا پھولے کی ہڈی ٹوٹ گئی, سال ہر سال دن اس گھر کے اندر رہ رہا تھا لیکن جب آفت آنی ہوئی کوئی آزمائش آنی ہوئی ذرا سا پاؤں پھسلا بڑی مصیبت آ گئی, اسپتال کے اندر لینے کے دینے پڑ گئے, مہینوں انسان لیٹ گیا, عمر رسید ہے تو بعض دفعہ انسان لا علاج ہو جاتا ہے, بارش ہوئی یہی بارش خوشیوں کا ماحول ہے, بچے کھیل رہے ہیں بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں یہی بارش ہے, ذرا سا پاؤں پھسلا ہڈی ٹوٹ گئی, اللہ تعالیٰ سے پل پل سے عافیت مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے, اللہ سے دعائیں مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے, یا اللہ یہ جو میں چل رہا ہوں میرا سفر خیر و برکت کا باعث بنے, خیریت سے منزل مقصود پر پہنچ جاؤں, تو اللہ تعالیٰ ہی کی حفاظت شامل حال ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ بڑے لاج رکھنے والے ہیں. ایک بیٹا اپنے باپ سے مدد چاہے کہ ابا میں فلانا کام کر رہا ہوں ذرا میری مدد کرنا میرا دھیان رکھنا, تو باپ کو اپنے بیٹے پر ترس آتا ہے کہ کس معصومیت کے ساتھ مجھ سے مدد مانگ رہا ہے, تعاون مانگ رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے اس وقت یہ لکھائی پڑھائی کے مرحلے میں ہوتے ہیں, بڑے ہی ان کے انداز بھولے بھالے ہوتے ہیں, کبھی کوئی لفظ چہرہ میڑا لکھ دیا اب مٹا نہیں پا رہا, بچے کو صرف نقطے مٹانے ہیں, بے اور بے لکھنا تھا نقطے غلط ہو گئے تو مٹانا چاہ رہا ہے نقطے, لیکن وہ پورا ہاتھ مٹ جاتا ہے کیونکہ اس میں وہ نزاکت نہیں کہ خالی نقطے مٹا پائے, تو بعض دفعہ بڑی معصومیت کے ساتھ بڑوں سے مدد چاہتا ہے کہ ذرا اس کو مٹا دینا اس کو نہیں مٹانا, کہ وہ میری محنت ہے وہ ضائع نہ ہو جائے, خالی یہ جو غلط ہو گئی یہ صحیح ہو جائے. اللہ تعالیٰ تو اکرم اکرمین ہے, ارحم الراحمین ہے, ترس کھانے والوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے, تو بندہ جب بھی کسی بھی موقع پر بڑی لجاجت کے ساتھ عز و انکساری کا پیکر بن کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں, خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت بھی آنے والی ہوگی عمل تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے بچا لیتے ہیں, اور اگر خدا نہ خواستہ مصیبت آ ہی گئی اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو اس کے لیے زحمت کے بجائے رحمت بنا دیتے ہیں. کتنے ہی موقع ایسے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ انسان سمجھتا ہے کہ کیا مصیبت مجھ پر آ پڑی, لیکن بعد میں ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تو مصیبت نہیں تھی میرے رحمت کا باعث بن گئی. اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے, اس کو معلوم ہے کہ بندے نے مجھ سے فریاد کی ہے, میری منت سماجت کی ہے, مجھ سے مانگ کے چلا ہے, اللہ تعالیٰ حفاظت بھی فرماتے ہیں. تو کوئی بھی موقع ہو قدم قدم پر چپل انسان پہنتا ہے, یا اللہ سلامت رکھنا, یہی چپل کہیں بھرے بازار میں ٹوٹ جائے کس قدر انسان مجبوری میں پھنس جاتا ہے, ٹوٹی ہوئی چپل ہے, بھرا بازار ہے, آس پاس کہیں چپل جوڑنے والا دکھائی نہیں دیتا, اب پاؤں لگڑا لگڑا کے انسان چل رہا ہے, معمولی سی آزمائش ہے لیکن آزمائش بن گئی, اور یہی چیز انسان پاؤں میں پہنتا ہے وقت اللہ سے دعا مانگ رہی ہے, اللہ خیریت سے پہنچانا منزل, سائیکل ہے موٹر سائیکل ہے سوار ہوا, یا اللہ خیریت سے منزل پر پہنچانا, دعا مانگے بغیر سواری کی دعا پڑے بغیر چل پڑا گمن کر کے. کئی ایک واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ انسان جہاں خود اپنی ذات پر اعتماد کرتا اللہ تعالیٰ ہاتھ کے ہاتھ دکھا دیتے ہیں کہ تم اپنے پر بھروسہ کرو گے تو لو پھر اپنے بھروسے کا نتیجہ دیکھ لو. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں ہمیں یہ سبق سکھا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے تھے, آپ نے فرمایا کل بتاؤں گا, کل کے اوپر آپ نے بات کو مؤخر کر دیا کہ وحی کے ذریعے اللہ پاک جواب بھجوا دیں گے تو کل جواب مل جائے گا, لیکن وہی کا سلسلہ موقوف ہو گیا, دن دو دن چار دن گزر گئے وہی کا سلسلہ موقوف ہے, ادھر جواب کے لیے آپ بول چکے تھے, جواب کے لیے کفار اور مشرکین نے تقاضا شروع کیا اور پھر طنز اور تانے شروع کر دیے کہ دیکھا جواب نہیں بن پڑ رہا, ایسا اور ویسا اور تکلیف دہ باتیں شروع کر دی, اور وہی کا سلسلہ موقوف, وہی آ نہیں رہی. جب وہی آئی تو اللہ پاک نے اس بات کی طرف نشان نہیں فرمائی, ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء اللہ, کسی بھی بارے میں آپ یہ نہ کہا کریں کہ یہ کام میں کل کروں گا مگر یہ کے ساتھ میں کہا کریں, الا یہ کہ اللہ جب چاہے, ان شاء اللہ کا اللہ پاک نے سبق دیا کہ ہر کام کے ساتھ ان شاء اللہ کہا کرو, ان شاء اللہ میں کل آ جاؤں گا, ان شاء اللہ میں وہاں پہنچ جاؤں گا, ان شاء اللہ کے ساتھ جو کام رہو گے وہ کام ہوگا. کئی ایک واقعات انسان کی زندگی میں ایسے رونما ہوتے ہیں کہ کاریگر اور مکینک اپنے فن کے بلبوتے پر کہہ دیتے ہیں کہ بس یہ کام تو ہو جائے گا, یہ ٹھیک ہے سارا کام صحیح ہے اسباب کے درجے میں, لیکن آگے کام ہو کے نہیں دیتا, کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مدد معاونت کا سوال نہیں ہے, اپنے اس ہنر کے اوپر گھمنڈ ہے. اللہ پاک بھی دکھا دیتے ہیں کہ جب تک ہمارا اشارہ نہیں ہوگا تو لاکھ محنت کر لو ایڑی چوٹی کا زور لگا لو کچھ نہیں ہو پائے گا. تو یہ بھی سبق ملا کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے گی، اللہ سلامتی کے ساتھ پہنچ جاؤں، خیریت سے پہنچ جاؤں۔ کتنے ہی موقع ہوتے ہیں کہ انسان چلا ہے موٹر سائیکل پہ، راستے میں ایسی جگہ پنچر ہو گئے کہ دور دور کہیں پنچر لگانے والا نہیں، گرمی کا موسم ہے، بعض دفعہ ساتھ میں فیملی ہے، بچے ہیں، اب گرمی کے اندر انسان چل رہا ہے چلچلاتی دھوپ کے اندر چلتا چلا جا رہا ہے، بڑی مشکلات کے اندر گر گیا، بس دفعہ پیٹرول ختم ہوا، ایسے موقع پر جہاں پہ مددگار نہیں۔ تو یہ سارے سلسلے ایسے کہ انسان چھوٹے سے چھوٹا قدم اٹھا دے، وقت بھی اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا عادی بن جائے، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کا عادی بن جائے کہ اللہ میاں یہ کام کر رہا ہوں، آپ مدد فرمانا، آسان فرمانا۔ اللہ کی مدد کے بغیر تو کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا۔ مدینہ طیبہ کے اندر ایک بڑے بزرگ ہیں جو حضرت والد ماجد کے دوستوں میں سے ہیں، عمرے کے سفر سے جب واپسی ہونے لگی تو میں نے بھی ان سے کچھ دعاؤں کی درخواست کی، نصیحت چاہی۔ اس وقت آپ نے وہ حدیث سنائی، فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک روایت بتاتا ہے کہ آپ کندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑی محبت اور اپنائیت سے ہاتھ رکھ کر یہ فرمایا، اور بعض میں آتا ہے کہ آپ نے محبت سے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان، مجھے بھی آپ سے والہانہ محبت۔ اس وقت پھر آپ نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا کہ اے معاذ، ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ آپ میری مدد فرمائیے، میری مدد فرمائیے، علی ذکرک اپنے ذکر کرنے پر، و شکرک اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے پر، و حسن عبادتک اور عبادات کو اچھے انداز سے انجام دینے پر آپ میری مدد فرمائیے۔ انسان سوچتا ہے کہ شاید میں اچھی عبادت کروں گا، اس کے بس میں کیا ہے، ذرا سا کمر میں چھک آ جائے، جھٹکا آ جائے، رکو سے اتنا نہیں کر پاتا، سجدے میں نہیں جا پاتا۔ انسان کے جسم میں لچک پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، وہی ذات توفیق دیتی ہے کہ اپنے آگے جھکا لیتی ہے، اپنے آگے اٹھا لیتی ہے، سجدے میں بلا لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد فرمائے کہ یہ دعا ہمیشہ ہر نماز کے بعد مانگا کرو۔ تین چیزوں کی آپ نے یہاں نشاندہی فرمائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکری و حسن عبادت، اے اللہ اپنی یاد پر، اپنے ذکر پر میری مدد فرمائیے اور اپنی شکر گزاری پر میری مدد فرمائیے، و حسن عبادت اور عبادت کو اچھے انداز سے انجام دینے پر میری مدد فرمائیے، کہ ہر عبادت بڑے پیارے طریقے سے، بڑے پیارے انداز سے انجام دینے والا بن جاؤں کہ وہ آپ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر سکے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کی مدد جب شامل حال ہوگی، ذکر بھی آسان ہوگا، شکر بھی آسان ہوگا، اللہ کہ عبادت بھی اچھے انداز سے انسان انجام دینے والا ہوگا۔ عبادت تو انسان ساری زندگی انجام دیتا ہے، لیکن ڈھنگ سے انجام دینا کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جن کو صحیح طریقے سے عبادت انجام دینے کی توفیق ملتی ہے، ورنہ دسمت سے گزر جاتی ہے، زمانے گزر جاتے ہیں نماز پڑھتے پڑھتے، کبھی ایک نماز بھی ایسی نہیں ہوتی جس میں تصور قائم ہو جائے کہ اللہ میرے سامنے، میں اللہ کے سامنے ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم اور آپ اپنی زندگی میں جائزہ لے لیں، شاید کوئی ایک نماز ایسی بڑی مشکل سے ڈھونڈ کر ملے کہ جس میں ہمیں یہ استحضار مل جائے۔ یہ استحضار اتنا کارآمد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دو رکعت نماز نفل اس انداز سے پڑھتا ہو کہ وہ نماز خالص اللہ تعالی ہی کے لیے ہو، کامل دھیان اللہ ہی کی طرف ہو اور دنیا کا کوئی خیال، کوئی وسوسہ اس کو نہ آئے، فرمایا کہ ایسی کامل مکمل نماز پڑھنے والے کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایسی نماز ہمیں بہت بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جس میں ہمیں یہ دھیان ہو کہ احکم الحاکمین، بادشاہ میرے سامنے موجود ہے، میں بادشاہ کے دربار میں موجود ہوں اور اس کے سامنے میری حاضری ہے، اس نے مجھے حکم دیا ہے۔ فوجی ان کو جب ٹریننگ کرائی جاتی ہے ایک ساتھ چلنے کے، ایک ساتھ قدم اٹھاتے ہیں، ایک ساتھ سلوٹ کریں گے، ایک ساتھ وہ اپنا پاؤں اٹھا کر پٹخے پہ، ایک ساتھ اپنی گن کو اٹھا کر، جس انداز کو ان کو سکھایا جاتا ہے وہ پورے ایک جان چلنے لگتا ہے، پوری ایک مشین ہے جو ایک ہی سانچے کے اندر ڈھالی گئی ہے۔ اس فوجی دستے کے اندر جس وقت موقع ہوتا ہے سلامی کا، صدر مملکت موجود ہے، وزیر اعظم موجود ہے، فوجیوں کا دستہ پریڈ کرتا ہے وہ سامنے سے گزر رہا ہے، انہی فوجیوں میں سارے انسان ہیں، کسی کی ناک میں اگر خارش آ رہی ہے، کسی کو مکھی اگر تنگ کر رہی ہے، کسی کے سر میں اگر خارش آ رہی ہے یا اور کوئی تکلیف ہے، حتیٰ کہ پیٹ میں شدید سے شدید درد بھی ہے، تب بھی وہ جنبش نہیں کرتا، جو کا تو پتھر کا بنا کھڑا رہتا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ وقت ہے اہتمام کے ساتھ مجھے اپنی ڈیوٹی نبھانے کا. سارا دستہ تیار سامنے کھڑا ہے اور شدید ترین خواہش آ رہی ہے انسان کی ناک میں, سر میں یا کسی اور جگہ پر, کبھی بھی وہ نہیں کھجائے گا, جنبش نہیں کرے گا. اس لیے کہ اس وقت اگر میں جنبش کی صدر مملکت کے سامنے تو یہ میری اس ساری محنت کا پانی پھر جائے گا. تو اللہ پاک نے بھی بندوں کو ایسا انداز دیا, ایسا دستور دیا, ایک ساتھ پوری عبادت کرنے کا طریقہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی, صحابہ کے سامنے پڑھی اور پھر بتا دیا صلوا کما رأیتمونی اصلی, تم بھی اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. صحابہ کی نماز کے اوپر سکوت طاری ہوتا تھا, بالکل خاموشی چھائی ہوئی ہوتی تھی. اس زمانے میں اسپیکر نہیں ہوتے تھے, نہ لائٹ نہ پنکھے, سناٹا ہوتا تھا, سکوت ہوتا تھا. پچھلی صفوں تک آپ کی آواز صاف سنائی دیتی تھی. وجہ کیا تھی؟ ان کے دل دماغ کے اندر یہ تصورات ایسے مضبوطی کے ساتھ جب تھم گئے تھے کہ اس وقت حاضری کا موقع ہے, احکم الحاکمین کے سامنے حاضری ہے. یہ وہ وقت ہے کہ اگر خارج بھی آئے تو کھجانے کا موقع نہیں. اس وقت اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ کے سامنے ہوں. اس طرح فوجی اپنے ایک انداز سے چلتے ہیں, اللہ پاک نے بھی ایسا انداز دیا. لاکھوں کا مجمع ہوگا لمحے بھر کے اندر, حرمین شریفین کے اندر حج کے موقع پر 20-25 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے. عرفات کے میدان میں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے. ادھر کے قامت شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے لے کے لا الہ الا اللہ تک, یہاں لاکھوں کا مجمع سب پستا کھڑا ہوا نظر آتا ہے. ایسا اللہ پاک نے نظام دیا اسلام کے اندر. امام نے کہا اللہ اکبر, لاکھوں کا مجمع ایک ساتھ اللہ اکبر کہہ کے سب کے سب نماز کے اندر شروع. اللہ اکبر ہوا رکوع کے لیے, پورا لاکھوں کا مجمع رکوع کے اندر ہے. سمع اللہ لمن حمیدہ, اشاروں کے اندر لاکھوں کا مجمع چل رہا ہے. یہ پورا وہ ڈسپلن کہلاتا ہے کہ پورا ایک نظام دیا ہے. جب حکم ہوا کہ اللہ اکبر, پورا لاکھوں کا مجمع امام کے ساتھ مسجود سجدے کے اندر گرا ہوا ہے. ایک ساتھ پورا نظام چل رہا ہے. یہ وہ حاضری کا عین موقع ہے کہ احکم الحاکمین کے سامنے بندوں کی پیشی ہو رہی ہے. امام کو رخ دملا کہا گیا کہ بندوں کا نمائندہ بن کے, وکیل بن کے, سب کا ترجمان بن کے, سارے نمازی کے پیچھے امام ان کا ترجمان بن کے اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہا ہے, الحمدللہ پڑھ رہا ہے, تلاوت کلام پاک کر رہا ہے. اس کے بعد پورا نظام دے دیا. تو یہ تصور قائم ہو جائے اس وقت بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. تو اس نے عبادت کا سوال کیا کہ یا اللہ, آپ کی عبادت کو اچھے انداز سے انجام دینے پر بھی مجھے آپ کی مدد مل جائے. تو یہ اللہ کی مدد, اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. بندہ پل پل سے اللہ کی مدد مانگتا رہے اور آگے قدم بڑھاتا رہے تو اللہ کی مدد جب شامل حال ہوگی. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پورے قرآن کریم کا جائزہ لیا تو اس کا نچوڑ مجھے سورہ فاتحہ نظر آئی. سورہ فاتحہ کا نچوڑ جب میں نے نکالا تو مجھے یہ آیت نظر آئی, ایاک نعبد وایاک نستعین. اے اللہ, ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ساری بندگی, چھوٹے سے چھوٹا عمل, بڑے سے بڑے کارنامہ اللہ ہی کے لیے ہے. جانی ہو, مالی ہو, بدنی ہو, ہر طرح کی عبادت. ایاک نعبد, اے اللہ, ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین, مدد بھی صرف آپ ہی سے مانگتے ہیں. آپ ہی ہمارے مددگار ہیں, آپ کے علاوہ کوئی ہمارا مددگار نہیں. یہ آیت نچوڑ ہے, خلاصہ ہے. اس کو بھی انسان ورد زبان بنا کے رکھے, ایاک نعبد وایاک نستعین. اے اللہ, ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. اللہ سے مدد مانگتے رہے اور آگے قدم بڑھاتا رہے, پل پل میں دعائیں کرنے کی عادت بنا لے. ہر خوشی کے موقع پر اللہ سے مانگے اور کوئی بھی مصیبت آ جائے, آزمائش آ جائے, یا اللہ یہ پریشانی آ جائے, اس کو دور فرما دے. یا اللہ, بارش آ رہی ہے ہماری, زحمت کی بارش بنے, زحمت کی بارش نہ بنے. پانی کی جتنی ہمیں ضرورت ہے اتنا عطا فرمانا, جتنی ضرورت نہ ہو تو ہمارے اطراف کے اندر برسانا. اب کہنے میں انسان سوچے کہ میں اکیلا بندہ اللہ سے کیا دعا کروں. یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ کون سا بندہ میرا زیادہ دوست ہے. اللہ کو اپنے بندوں میں الگ الگ ادائے پسند ہیں. نہ جانے ہم میں بھی کوئی ادا ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو, ہمارا بھی کوئی انداز اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو. صحابہ اکرام کی زندگیوں میں نصیب صاحب صحابہ کے بارے میں ایسے ایسے حالات سامنے آئے کہ اللہ پاک نے حضور کے ذریعے سے نشاندہی کرا دی کہ فلاں صحابی کا یہ انداز اللہ کو پسند ہے, فلاں صحابی کا یہ انداز اللہ کو پسند ہے, فلاں صحابی کی تلاوت اللہ کو پسند ہے. حضرت عمر بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جبریل امین تشریف لائے حضور کے پاس, کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عمر بن کعب سے فرمائے کہ وہ تلاوت کلام پاک کریں. آپ نے عمر بن کعب کو بلایا, فرمایا کہ اللہ پاک نے پیغام بھیجا تو وہ سلام کہا. فرمایا کہ تلاوت کلام پاک کرو. کہا کہ اوہ سمانی ربی, کیا میرے رب نے میرا نام لے کر پیغام بھیجا ہے؟ فرمایا کہ ہاں. رو کر کے کہا میں بندہ اور اللہ تعالیٰ میرے لیے فرمائش کر رہے ہیں پیغام بھیجنے کے. عبید بن کعب سے کہو کہ تلاوت کلام پاک کرے. تو بندوں کے کئی ایک صحابہ کرام کے الگ الگ واقعات ہیں کہ جن کے لیے الگ الگ انداز سے اللہ پاک نے ان کے انداز کی محبوبیت کا تذکرہ کروائے. تو اللہ کے بندوں کے اندر نہ جانے کون سے بندے کے کون سا انداز اللہ کو پسند آئے. اور تو اور وہ جہادی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں چرواہا جو دعائیں کرتا تھا, اے اللہ تو میرے سامنے آ جائے, میں تیرے سر کی مالش کروں, میں تیرے سر میں کنگھی کروں, میں تیری جھوے نکالوں, میں تیرے ہاتھ پاؤں دباؤں, تیری خدمت کروں. حضرت موسیٰ نے دوسرا ڈانٹ دیا, ارے نادان, اللہ تعالیٰ کو تو نے اپنی طرح سمجھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے مبرہ ہے, منزہ ہے, پاک ہے, اللہ تعالیٰ کے نہ بال ہیں نہ جوئے ہیں نہ سر کے اثر, اللہ تعالیٰ کو مالش کی ضرورت ہے نہ پاؤں دبانے کی ضرورت ہے. ڈانٹ دیا, جھڑک دیا, بڑا دل برداشتہ ہوا, شرمندہ ہو کر وہ لٹکا کر چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ موسیٰ ہمارے اس بندے کا یہی انداز ہمیں پسند تھا, مددوں سے ہم نے اسی طرح سے وہ فریاد کرتا تھا, ہم نے تو اسے نہیں چھڑکا. آپ نے ایک مرتبہ اس کا احساس سن لیا, اس کو ہمارے در سے اندر تھور کر کے بھگا دیا. اب تو اس کی زبان خاموش ہو گئی, وہ اس طرح کے انداز, اس طرح کے جملے نہیں کہتا جو ہمیں مددوں سے بڑے اچھے لگتے تھے کہ وہ دیہاتی اسی انداز سے اپنی محبت کا اظہار کرتا تھا. ہمیں اور آپ کو بھی نہیں معلوم کہ ہمارا بھی کون سا انداز اللہ تعالیٰ کو پسند ہو. ہر ایک بندے کو چاہیے کہ تنہائی میں اللہ سے مانگنے کی عادت ڈال لے, اللہ سے مانگا کرے کہ یا اللہ رحمت کی بارش برسا, ضرورت پوری فرما, امت کی حالت پر رحم فرما, مظلومین کی امداد فرما. دیکھنے میں یہ اکیلا ہے, کیا معلوم کہ اس کی دعائیں تنہائی کے اندر چھپے کرنے والی دعائیں ایسی قبول ہو جائیں گے. وہی رب لے ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پورے قوم ساتھ نکلی ہوئی, بارش نہیں ہوتی, بارش رکی ہوئی, اللہ پاک کی طرف سے وہی آئی. اس مجمع کے اندر گناہ گار موجود ہے جس کی وجہ سے میں ناراض ہوں, ناراضگی کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے. اس ایک گناہ گار کی وجہ سے پوری قوم نہروں میں بارش کی رحمت سے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اعلان کیا کہ اے قوم, ہمارے اندر کوئی بدبخت ایسا موجود ہے جس نے اللہ کی ایسی نافرمانی کی ہے, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ساری قوم سے رحمت سے بارش رکی ہوئی ہے. اسے چاہیے کہ ہمارے مجمع سے نکل جائے تاکہ اس کی وجہ سے ہم ساری قوم تو محروم نہ ہو. دلی دل میں اس گناہگار نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, کہا یا اللہ تجھے تو معلوم ہے بھرا مجمع ہے, نکل کر جاؤں گا, رسوا ہو جاؤں گا, قوم کو میں دکھانے کے قابل نہ رہوں گا کہ میری وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی. تو تو غفور ہے, غفار ہے, ستار ہے, یا اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال لے, میں تجھ سے آج سچے دل سے ندامت کے ساتھ معافی مانگتا ہوں, آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا. گڑ گڑا کر چپ چاپ خاموشی کے ساتھ اسی مجمع عام کے اندر اس گناہگار نے معافی مانگی. ابھی کوئی اور عمل رونما نہیں ہوا, کوئی گناہگار مجمع سے نہیں نکلا, رحمت کے بادل آئے, بارش برسنے لگی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ حیران ہوا, یا اللہ بارش تو ابھی رکی ہوئی تھی اور ابھی گناہگار بندہ نکلا نہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ گناہگار بندے نے ہم سے صلح کر لی, ہم سے معافی مانگ لی. اسی گناہگار بندے نے جب وہ نیکوکار بن گیا, اسی کی بدولت میں تم سب پر رحمت کی بارش برسا رہا ہوں. اللہ کی رحمت وہ وسیع ہے, ہر بندے کا اپنا اللہ کے ساتھ تعلق ہے, اللہ تعالیٰ کا ہر بندے کے ساتھ اپنا خاص تعلق ہے. ہر بندے کو اللہ تعالیٰ سے ماننے کی عادت ڈالنی چاہیے, گڑ گڑانا چاہیے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا یا اللہ مجھے بھی دکھائیں کہ وہ آپ کا محبوب بندہ کون سا ہے جس کی بدولت ہمیں بھی رحمت کی بارش نصیب ہوئی. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ جب وہ گناہوں کے انبار کو اپنے پر لیے ہوئے تھا, گناہگاری کی حالت میں جب میں نے نشاندہی نہیں کی کہ فلاں ابن فلاں گناہگار بندہ تمہیں موجود, میں نے ستاری کا معاملہ کیا, اس کو چھپا کے رکھا, اب جب میں توبہ کر چکا, ہم سے صلح کر چکا, اب میں اس کو رسوا کروں, نکوکار ہو چکا, اب میں اس کی نشاندہی کر کے اس کو رسوا کروں, ایسا نہیں ہوگا. اللہ پاک نے معاملہ بھی جگہ چھپا رکھا, ستاری کا معاملہ فرمایا, ستاری کا معاملہ فرمایا اور ساری قوم کو رحمت کی بارش سے سیراب فرما دیا. اور اس کرنے کا مقصد یہ کہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق جوڑنا چاہیے, چلتے پھر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا عادی ہو جانا چاہیے. اور پانچویں چیز, اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. یہ پانچ چیزیں جو اپنا لے گا, زندگی کے چند دن گزرنے کے ساتھ وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ پرسکون پائے گا, اللہ تعالیٰ کے اتنا نزدیک پائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو نزدیک پائے گا, دونوں طرف سے پر اس کو سامنے نظر آئے گا. نمازوں کا اہتمام, تلاوت کلام پاک کا اہتمام, مناجات مقبول کی منزل کا روزانہ پڑھنے کا اہتمام ہو, اللہ تعالیٰ سے چلتے پھرتے باتیں کرنے کا اپنے آپ کو عادی بنا لیا جائے. اور پانچویں چیز, گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے, دیکھتے ہی دیکھتے قرب بڑھتا چلا جائے گا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے سوالوں کے جواب اس کے دل کے اندر اترنے شروع ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک کی زندگی کی طرح ہمیشہ پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے قرب کے اندر اللہ پاک روز بروز ہم سب کو ترقی نصیب فرمائے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، گناہوں برائیوں سے اللہ پاک دوری نصیب فرمائے، ہر خیر سے مالا مال فرمائے، تمام شور و فتنوں سے اللہ پاک حفاظت نصیب فرمائے۔ یہ ہماری مسجد کے رونق ہیں تنویر میاں، ان کی والدہ ماجدہ ہندوستان میں مقیم ہیں، وہ بہت زیادہ بیمار ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کی درخواست ہے کہ اللہ پاک تنویر میاں کی والدہ ماجدہ کو اور تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عاجلہ مستمدہ عطا فرمائے، ان کی والدہ کو بھی اور ہم میں سے جس کسی کے والدین ماجدہ زندہ ہوں اللہ پاک سب کو صحت اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے۔ اے الہ العالمین، آپ کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے ہمیں رمضان مبارک عطا فرمائے، رمضان مبارک کے بعد کی زندگی بھی ہمیں ایسی ہی پاکیزہ عطا فرمائیے جیسے آپ نے رمضان میں عطا فرمائی تھی، عبادات ہمارے لیے آسان فرمائیے، گناہ اور برائی ہمارے لیے مشکل فرمائیے، پاکیزہ محفلیں پاکیزہ سوچ عطا فرمائیے، پاکیزہ اعمال نصیب فرمائیے، اے الہ العالمین اچھی صحبت نصیب فرمائیے، ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجیے، اے الہ العالمین نمازوں کا پابند بنائیے، تلاوت کلام پاک کا اہتمام نصیب فرمائیے، دعاؤں کے مجموعے کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، چلتے پھرتے اپنی بات چیت کرنے والا بندہ بنا لیجیے، اے الہ العالمین گناہوں سے بیزاری نصیب فرمائیے، نفرت اور دوری نصیب فرمائیے، اعمال صالحہ اور تقویٰ ہم سب کو نصیب فرمائیے، آپ ہمارے ہو جائیے اور ہم سب کو اپنا بنا لیجیے، ہم سب کے عمر دراز فرمائیے، خیر اور برکتوں سے مالا مال فرمائیے، ہماری جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بندہ بنا کر اپنا دوست بنا لیجیے، آپ ہمارے دوست بن جائیے، یا اللہ ساری زندگی ہمیں اپنے گھر سے وابستگی نصیب فرمائیے، نمازوں کا ایسا اہتمام نصیب فرمائیے کہ مرتے دم تک کوئی بھی نماز ہماری قضا نہ ہونے پائے، زندگی بھر کے تمام اعمال ہمارے اچھے اپنانے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم فرمائیے، تمام بیماروں کو صحت کلی عطا فرمائیے، مرحومین کی مغفرت کاملہ فرمائیے، ہمارے تمام بزرگان دین کے فیض کو جاری و ساری فرمائیے، ان کو جنت الفردوس میں اونچے مرتبہ و مقام عطا فرمائیے، یا اللہ ہمیں بھی نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے الہ العالمین آپ تمام کے تمام ہماری جائز حاجت اور مرادیں اپنے خزانے غیب سے پورا فرما کر ہم سب کو کامیاب اور کامران فرما دیجیے، سمعنا وعطانا غفرانك ربنا وإليك المصير، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔